السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. زندگی کے شب و روز ہم سب کے گزر رہے اور آخر گزر ہی جائیں گے. آج کا دن ہے تو کل نہیں ہوگا، اور پھر یوں ہی کل کا دن بھی گزر جائے گا. ایک وقت حساب پہ ایسا آنے والا ہے، ہمیشہ کے لیے گمنام ہو جائیں گے. ہمیشہ کی ناموری، ہمیشہ کی عزت، ہمیشہ کا وقار اور شان و شوکت، یہ صرف اور صرف میرے رب کو شایا ہے. میرا اللہ ہی ہے، میرا اللہ جو ہمیشہ باقی ہے، ہمیشہ باقی ہے، اور اللہ ہی کو بقا ہے، اور ساری کائنات کو فنا ہے. دنیا کا خوش قسمت انسان وہ ہے جس کے دل میں اللہ جل شان ہو اپنی محبت عطا فرما دے. دنیا کا خوش قسمت انسان ہے، اور اللہ اپنی ذات کا شعور دے دے، احساس دے دے، ادراک دے دے، اس کے دل میں اللہ پاک اپنی ذات کی سچی محبت دے دے، وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے. دولت کا مل جانا نعمت تو ہے اگر حلال راہوں سے ہے، چیزوں کا مل جانا نعمت تو ہے اگر حلال راہوں سے ہے، لیکن اللہ کا مل جانا یہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے. ایک شخص کہنے لگے، حضرت میں حضرت امام زین العابدین رحم اللہ تعالی علیہ اہل بیت کے شہنشاہ، ان کی ملاقات کرنے گیا، مناجات کر رہے تھے. ان کا نام تو علی تھا اور لقب زین العابدین. اتنا زیادہ عبادت کرتے تھے، اتنا زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مانگتے تھے اور مناجات کرتے تھے، اتنا زیادہ مانگتے تھے اور مناجات کرتے تھے کہ ان کا لقب زین العابدین پڑ گیا، عبادت کرنے والوں کے شہنشاہ، عبادت کرنے والوں کے شہنشاہ، شہنشاہ. فرمایا کہ میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور جب میں حاضر ہوا میں نے کہا، میرے دل نے کہا کہ میں ایک ایسی ہستی کا دیدار کراؤں جو اہل بیت کے باقیات و صالحات میں سے ہیں. اہل بیت کی بچی ہوئی سچی نشانیوں میں سے ہیں. تو کہا، میں جب گیا تو میں نے ان کا حال دیکھا، وہ اللہ کے سامنے مناجات کر رہے تھے اور ایسے لوٹ رہے تھے، ایسے لوٹ رہے تھے کہ جیسے کوئی سانپ کا ڈسا ہوا، اور ایسے تڑپ رہے تھے جیسے کسی مرغ کو ذبح کر کے اور پھینک دیا جائے اور چھوڑ دیا جائے. میں نے ان کا تڑپنا دیکھا، میں نے ان کا سسکنا دیکھا، میں نے ان کا اللہ کی بارگاہ میں مانگنا دیکھا، تو مجھے احساس ہوا، اچھا اہل بیت انہیں کہتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ جل شانہ کی معرفت اور اللہ کی محبت اور اللہ کی ذات کا تعلق اتنا ہے. اور ایک اور موقع کی بات ہے، فرمایا کہ حضرت امام زین العابدین رحم اللہ تعالی علیہ حج پہ تشریف لے گئے، اکثر حج پہ، ہر سال حج پہ تشریف لے جاتے تھے. جب احرام باندھنے لگے اور لبیک کہا، آگے نہ بول سکے، بس لبیک فرمایا، اور لبیک فرماتے ہی ان کا چہرہ فک ہو گیا، ان کا خون نچڑ گیا، ان کا جسم سن ہو گیا، ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ان کی کیفیات بدل گئیں، اور کتنی دیر ساکت اور جامت رہے، اور پھر لبیک فرمایا، اور پھر ایسی کیفیت ہو گئی، اور پھر لبیک کہتے تھے اور ان کی کیفیت بدل جاتی تھی. آخر بڑی مشکل کے بعد لبیک اللہم لبیک، شیخ نے فرمایا، کائنات کی سب سے بڑی نعمت میرے رب کی معرفت ہے، میرے رب کا تعلق ہے. جس کو مل جائے اسے کائنات ساری اس سے چھین لی جائے، اور ساری کائنات کی نعمتیں اس سے لے لی جائیں، اور صرف رب کی معرفت اسے دے دی جائے، وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت ترین انسان ہے، وہ دنیا کا سب سے عقل مند ترین انسان ہے، وہ دنیا کا سب سے عظیم ترین انسان ہے، جس کو اللہ جل شان ہو، جس کو اللہ جل شان ہو اپنی معرفت دے دے، اپنی محبت دے دے، وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے. یقین جانیے کہ جو آپ نے کبھی کبھی ہاتھ میں تسبیح پکڑ لی، یا ہر وقت پکڑ لی، یا میری آپ کے اوپر اللہ نے اپنے نام کا ورد جاری کر دیا، وہ درود پاک کی شکل میں ہے، وہ کسی کلمے کی شکل میں، یا قرآن پاک کی آیت کی شکل میں، یا کسی وظیفے کی شکل میں، یا اللہ جل شانہ کی کسی نام کی شکل میں، اللہ والو یہ نعمت کوئی عام نعمت نہیں ہے، یہ نعمت کوئی عام نعمت نہیں ہے، یہ ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ کسی خاص بندے کو عطا کرتا ہے، یہ ایسی نعمت ہے جس کو توفیق دیتا ہے، اسی کو اپنے نام کی تاثیر دیتا ہے، اور جس سے توفیق چھین لیتا ہے اسے اپنے نام کی تاثیر تو کیا خود اپنا نام ہی چھین لیتا ہے. کتنے لوگ مجھے ملتے ہیں، کتنے لوگ مجھے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں پر نہیں پڑھ سکتے، ذکر کرنا چاہتے ہیں پر نہیں کر سکتے، اعمال کی طرف آنا چاہتے ہیں پر نہیں آ سکتے. جو اللہ پاک نے مجھے آپ کو اپنی محبت کا کچھ ذرہ عطا کر دیا، خوف کی شکل میں یا شوق کی شکل میں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اس کا بہت بڑا تعلق ہے، یہ اس کی بہت بڑی عطا ہے، یہ اس کا بہت بڑا فضل ہے، یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے جو اللہ جل شانہ نے مجھے آپ کو اپنی نعمت کا ایک ذرہ عطا کر دیا. اس کی شان کریمی ہے کہ اس نے ہمیں اتنا کچھ دے دیا، اس نے ہمارے اوپر اتنا فضل کر دیا، اتنا کرم کر دیا. کبھی کبھی نا میں آپ بیٹھ کے، کبھی کبھی میں آپ بیٹھ کے ایک بات کا استحضار کیا کریں، خیال کیا کریں، سوچا کریں، کیا سوچا کریں، اے اللہ تو نے مجھے کتنی بڑی نعمتیں دی ہیں، اور کتنا تو نے مجھ پہ احسان کیا ہے. میں دبئی میں تھا تو وہاں مجھے ایک صاحب ملے، کہنے لگے میں ایک ہندو ہے اس کے پاس نوکری کرتا ہوں، اتنے لاکھ میری تنخواہ ہے، اتنے لاکھ میں میری تنخواہ ہے، اور پھر اس ہندو مالدار کی دولت کا بہت زیادہ تذکرہ کیا، بہت زیادہ تذکرہ کیا کہ اس کی انڈیا میں اتنی دولت ہے، اور اس کا کام ہیرو کا کام تھا، اصل میں ڈائمنڈ کا کام تھا، اس کے پاس اتنا مال ہے، اتنی چیزیں ہیں، اتنی دولت ہے، اتنا کچھ ہے. میں سنتا رہا سنتا رہا، اور جو مجھے کہہ رہا تھا اس وقت بھی اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی، اس وقت بھی میں اس کی بات سنتا رہا غور سے, سنتے 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 کچھ دیر کے بعد کہنے لگا, وہ دنیا کا کتنا خوش قسمت انسان ہے, وہ دنیا کا یہ کتنا خوش قسمت انسان ہے, وہ دنیا کا کتنا خوش قسمت انسان ہے کہ اس کے پاس دولت ہے, مال ہے, ذاتی جہاز ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, یہ سب کچھ ہے, وہ دنیا کا کتنا خوش قسمت انسان ہے. جب اس نے ساری بات مکمل کر لی, میں نے کہا تو دنیا کا سب سے بڑا خوش قسمت انسان تو ہے, وہ نہیں ہے. میں نے کہا آپ جانتے تو ہیں میں گناہگار ہوں. میں نے کہا ہاں, اب بھی تیرے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے. چلنے کا بس آپ کو پتا تو ہے. میں نے کہا تیری مثال اس ہیرے کی ہے جو نالی میں پڑا ہوا ہے, پر ہے تو ہیرا. تیری مثال تو اس ہیرے کی ہے جو نالی میں پڑا ہوا ہے, پر ہے تو ہیرا. آج تو ایک بول کہہ دے, صرف ایک بول کہہ دے, یا اللہ میری توبہ, آئندہ نہیں کروں گا. ایسا کریم ہے, بیٹھے بٹھائے پچھلے بھی سارے معاف کر دے گا اور فرشتوں کو بھی بھلا دے گا, اور جس جگہ بیٹھ کے تو نے گناہ کیا وہ جگہ بھی, اس جگہ کو بھی گواہی نہیں دینے دے گا, اور ساری کائنات کے درند پرند کو, ہواؤں فضاؤں کو, عکس کو, زندگی کی ہر کیفیت کو بھلا کے رکھ دے گا کہ میرے بندے تو نے میرے سامنے توبہ کی ہے, لے جا, تیری توبہ قبول کر دی. اور جب اس کی رحمت موجوں پہ مزید بڑھاتی ہے, پھر اگلی زندگی کا نظام اور شروع ہوتا ہے, اور وہ یہ شروع ہوتا ہے کہ معاف کرنا تو اور بات ہے, فرمایا جتنے تیرے گناہ تھے جا پھر میں نے اتنی تیری نیکیاں دے دی, اتنے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا, اور تجھے پہاڑوں کے قریب تیرے گناہ تھے, جا آج پہاڑوں کے سے زیادہ تیری نیکیاں ہیں, آج پہاڑوں سے زیادہ تیری نیکیاں ہیں, پہاڑوں سے زیادہ تیری نیکیاں ہیں, پہاڑوں سے زیادہ تیری نیکیاں. اللہ والو, زندگی کا ایک سبق اور بھی ہے, وہ یہ ہے اس رب کو اپنے دل میں بسانا ہے, اس رب کے ساتھ تعلق بنانا ہے. اور یہی سبق میں نے پھر اسے دیا کہ اس کے پاس کائنات کے ہیرے ہیں, جواہرات ہیں, اور تو کہتا ہے میں خوش قسمت نہیں ہوں, وہ خوش قسمت ہے. میں کہتا ہوں نہیں, میں کہتا ہوں نہیں, تو خوش قسمت ہے, تیرے دل میں ایمان ہے, ایمان, اور ایمان کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہے. اس کے پاس ایمان نہیں, ہیرے جواہرات کے پہاڑ ہیں, تیرے پاس ایمان ہے, گناہوں کے پہاڑ ہیں. اللہ کی قسم, رب کعبہ کی قسم, یہ گناہوں کے پہاڑ ایک توبہ کے بول سے مٹ جاتے ہیں. لیکن اگر وہ شخص خدا نہ خواستہ ہدایت کے بغیر چلا گیا, وہ ہندو جس کے پاس تو جاب کرتا ہے لاکھوں کروڑوں کی, اگر وہ ہدایت کے بغیر چلا گیا, ہدایت کے بغیر چلا گیا, وہ تجھ سے بڑا بد قسمت انسان ہوگا. کائنات میں سب سے بڑی نعمت, کائنات میں سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے, ہدایت, ایمان ہے, ایمان, اللہ کی ذات کا تعلق ہے, اور اللہ کی ذات کی نسبت ہے, اور اللہ کی ذات کا قرب ہے. یہ دنیا کے خوش قسمت انسان کو مل جائے, میرے رب کی ذات کا قرب ہے. آج میں آپ سے بہت دور بیٹھا باتیں کر رہا ہوں, میں اپنے والدین کے گھر بیٹھا ہوں, اور اپنے آبائی شہر میں بیٹھا ہوں, پرانے, صدیوں پرانے, ہزاروں سال پرانے قدیمی شہر میں بیٹھا ہوں. میں لاہور آپ کے سامنے نہیں بیٹھا, اللہ میرا پیغام پوری دنیا میں پہنچا رہا. میں آج آپ کو ایک چھوٹی سی بات سنا. آج میرے پاس ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا, پرانا پہلوان. اس نے مجھے ایک بات سنائی, وہ بات ایسے جا کے میرے اندر چبھ گئی. مجھ سے کہنے لگا, جب ریاست کا نواب آتا تھا تو ایک خاص چوک کی حدود تھی, مٹھیاں بھر بھر کے وہ چاندی کے سکے پھینکتا تھا. پھر آگے آ کے ریایا, کہنے لگے ایک دفعہ میری کوہنیاں اور گھٹنے رگڑے گئے, لیکن طاقتور تھا اور اس عمر میں بڑا بھی تھا. میں نے 4 سکے 4 روپے چاندی والے وہ میں نے ادھر سے کھینچ تان کے کٹھے کر لیے, کیونکہ نواب پھینکتا تھا جس کے ہاتھ میں آ جائے آ جائے. آگے آ کے نواب کی پولیس کھڑی ہوتی تھی, اس کا نام تھا جانساری, اس فورس کا نام تھا جانساری. تو جانساری فورس کھڑی ہوتی تھی. اس کے بعد پھر غربا, یتیم, مسکین, اپاہج, لولے لنگڑے, وہ بیٹھے ہوتے تھے راستے کے دائیں بائیں, اور پھر نواب مرحوم کے پاس روپے کی تھیلیاں ہوتی تھیں, وہ ان کو تھیلیاں دیتے تھے. وہ صاحب کہنے لگے, یہ میں نے خود دیکھا ہے, پیسے میں نے خود لوٹے ہیں, لیکن آگے چونکہ میں معذور نہیں تھا, آگے ہمیں جانے نہیں دیا جاتا تھا, لیکن یہ منظر میں نے خود دیکھا ہے. اور کہا کہ ایک صاحب تھے لولے لنگڑے, ان کو نواب نے جب تھیلی دی تو انہوں نے تھیلی لے کر کہا, دعا دی کہ اللہ تجھے صحت کی بادشاہی عطا فرمائے. نواب چلا گیا, پھر خیال آیا موٹر کو واپس کرو. یہ وہی موٹر تھی, اور انہی موٹروں میں سے ایک موٹر تھی جو نواب اب بہاولپور نے محمد علی جناح کو دی تھی. یہ وہی موٹر میں سے ایک موٹر تھی. تو موٹر کو واپس کیا, جب موٹر کو واپس کیا تو اسے بلوایا, لیکن اس سے پہلے پہلے نواب کے خدام نے اس معذور آدمی کو اٹھا کے لے آئے, نواب کے قریب کیا. تو نواب نے کہا کہ تُو نے وہ کیا کہا تھا مجھے, پھر کہے کیا کہا تھا, پھر کہے. تم نے کہا میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ اللہ پاک آپ کو صحت کی بادشاہی عطا فرمائے. نواب کہنے لگے کہ میرے پاس بادشاہی تو ہے, میں بادشاہ ہوں. کہنے لگے جی, ہاتھ باندھ کے مؤدبانہ انداز میں کہنے لگا وہ معذور آدمی کہ ٹھیک ہے آپ بادشاہ ہیں, میں مانتا ہوں, پر اگر آپ بیمار ہو جائیں اور معذور ہو جائیں اور اپاہج ہو جائیں اور آپ اپنا بدن ہل نہ سکے, حرکت نہ کر سکے, تو یہ بتائیں کہ آپ کی بادشاہت کا کیا فائدہ ہوگا. اصل بادشاہت تو صحت کی بادشاہی ہے, یہ آپ کی حکمرانی یا آپ کی فورس یا آپ کے خزانے, یہ اس وقت ہیں جب آپ کے پاس صحت و تندرستی ہے. میں یہ بات سوچتے سوچتے آج یہ دوپہر کو میں نے ظہر کے وقت یہ بات سنی ہے, اب مغرب کے وقت میں آپ کو یہ بات سنا رہا ہوں اور پوری دنیا کو سنا رہا ہوں, پورے عالم کو سنا رہا ہوں. میں یہ بات اس وقت سے سوچ رہا ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت صحت کی بادشاہی ہے, لیکن میں کہتا ہوں نہیں. مجھے دبئی کا وہ کیس یاد ہے کہ جب اس نے کہا تھا کہ اس کے پاس ہیرے ہیں اور جواہرات ہیں اور اس کے دنیا میں بہت بڑے بزنس ہیں اور اس کے دنیا میں بہت بڑے کام اور کاروبار ہیں, پر اس کے پاس ایمان نہیں ہے. اور یہ بات مجھے جو کہہ رہا, اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی, اور حکیم طارق اس سے کہہ رہا نہیں, تو دنیا کا خوش قسمت انسان ہے, تو اس وقت بظاہر گنہگار ہے اور واقعی ہے, لیکن تیرے دل میں ایک چیز ہے, اس کو ایمان کہتے ہیں,
اللهم حبب الينا الايمان. مولا ایمان کو میرے لیے دنیا کی کائنات کی محبوب ترین چیز بنا دے. اس کے اندر ایمان تیرے اندر ہے تو دنیا کا خوش قسمت انسان ہے. ہاں خوش قسمت انسان. کبھی کبھی بیٹھ کے سوچا کریں, اپنے ایمان کے پیمانوں کو تولا کریں, اپنے بولوں کو میں بھی آپ بھی تولا کریں, اپنے گزرے لمحوں کو اپنی گزری ساعتوں کو میں آپ تولا کریں, اور اپنے گزرے اوقات کو میں آپ تولا کریں, اور اپنے دن کو تولا کریں, اور اپنے رات کو تولا کریں, اور اپنی صبح اور اپنی شام کو میں آپ خود تولا کریں کہ ہمارا ایمان کتنا ہے اور روزانہ ہمارا ایمان بڑھ رہا یا کم ہو رہا. اس لیے حدیث قدسی ہے, جو کسی اللہ کے ولی کی توہین کرتا ہے, انسلٹ کرتا ہے, تذلیل کرتا ہے, تو اللہ پاک فرمایا اس کے ساتھ فرماتے ہیں جاؤ اس کو کہہ دو آج کے بعد تیرا میرا معاملہ یوں ہے کہ تیری میری جنگ ہو گئی, اور اللہ کے ساتھ جنگ میں ہمیشہ اللہ ہی جیتتا ہے, ہمیشہ اللہ ہی جیتتا ہے. اور جس کی اللہ کے ساتھ جنگ ہوتی ہے, اور میرا رب بعض اوقات جنگ میں سب سے قیمتی چیز چھین لیتا ہے, جیسے بادشاہ کسی کے ساتھ جنگ ہو تو پہلا ہاتھ خزانے پہ ہوتا ہے, اسی طرح بعض اوقات اللہ کسی سے ناراض ہو اللہ اس سے ایمان چھین لیتا ہے, ہدایت چھین لیتا ہے, اپنی ذات کا قرب چھین لیتا ہے, اپنی ذات کا تعلق چھین لیتا ہے, اپنی ذات کی مناجات چھین لیتا ہے, زبان پہ اپنا ورد لے لیتا ہے, تنہائیوں کی باتیں لے لیتا ہے, اور ہاتھ کا اٹھانا اس کو سلب کر لیتا ہے, اپنی ذات کی طرف بڑے قدم اللہ پاک اس کے راستے ختم کر دیتا ہے, اور کہتا ہے میرے بندے تو نے میرے دوست کی توہین کی ہے, لہذا تیرا میرا اعلان جنگ ہے. اور جب اعلان جنگ ہوتا ہے اللہ اس سے وہ چھین لیتا ہے جو بندے اور اللہ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے, پھر وہ آدمی تو ہوتا ہے انسان نہیں ہوتا, وہ دنیا میں رہ رہا ہوتا ہے, بس اس وقت کی گھڑی کا انتظار ہوتا ہے کہ کب موت آئے گی اور اس کو اللہ کے پاس جا کے پہنچائے گی, پھر اس کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوگا وہ بندہ جانے اور رب جانے. میرے دوستو ایمان ایک ایسی طاقت ہے, ایمان ایک ایسی قوت ہے, اس ایمان کو ہر پل میں آپ سوچا کریں, ہر پل سوچا کریں کہ یا اللہ میرے ایمان کا کیا بنے گا, ساری دنیا کی دولت, ساری دنیا کی چیزیں, ساری کائنات کا رزق, ساری کائنات کی نعمتیں, اور ساری کائنات کا وجود, اور ساری کائنات کے ہاتھ کھڑے ہونا, اور گاڑیوں کے دروازے کھلنا, اور میرے لیے دنیا کا استقبال, لیکن میرے دل میں اگر ایمان نہیں ہے, دنیا کا فقیر ترین شخص ہوں, دنیا کا غریب ترین شخص ہوں, دنیا کا مفلس ترین شخص ہوں میں, اگر میرے پاس ایمان نہیں ہے. سوچا کریں بیٹھ کے جن لوگوں کے ساتھ, جن ہستیوں کے ساتھ ہماری نسبتیں ہیں, انبیاء کے ساتھ ہماری نسبتیں, انہوں نے ساری زندگی محنت ایمان پہ کی, صحابہ اہل بیت کے ساتھ ہماری نسبتیں, انہوں نے ساری زندگی محنت ایمان پہ کی, اولیاء صالحین اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہماری نسبتیں, انہوں نے ساری زندگی ایمان پہ محنت کی, آخری لمحے تک, آخری لمحے تک, آخری گھڑی تک وہ ایمان کے بارے میں, ایمان کے بارے میں, آخری لمحے تک ایمان کے بارے میں ان کا فکر رہا. وہ درویش تھے شیخ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ, اور آخری لمحے میں فرما رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں, تو پوچھنے والوں نے پوچھا شیخ کیا بات ہے ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا, اور شیخ کا آخری لمحہ تھا, فرمانے لگا شیطان میرے سامنے کھڑے ہیں, فرمانے لگے شیطان میرے سامنے کھڑا ہے, اور شیطان ہاتھ میں منہ میں انگلی دابے اور یہ کہہ رہا کہ تو مجھ سے بچ گیا, تو مجھ سے بچ گیا, تو مجھ سے بچ گیا, اور میں کہہ رہا ہوں نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ میری سانسیں ابھی میرے اندر باقی ہیں, جس وقت میری سانسیں مجھ سے چلی جائیں گی پھر میں کہوں گا ہاں میں کائنات کا کامیاب ترین انسان ہوں, اور اے شیطان اے نفس میں تجھ سے بچ گیا پر ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں, ابھی سانس کی رمق ہے, ابھی سانس کے تانے بانے ہیں, ابھی سانس میری میرے حلق میں موجود ہے. اچھا کیا خیال ہے، کبھی آپ نے ایک بات سوچی، میں آج تسبیح خانے میں بات تو کر رہا پر میرا چہرہ تسبیح خانے کے سننے والوں کے سامنے نہیں ہے، مجھے اداسی بھی ہو رہی ہے، یقین جانیے اداسی بھی ہو رہی ہے، پر احساس بھی ہو رہا ہے، اور ایک احساس بھی ہو رہا ہے کہ وہ کون سا وقت ہوگا، آج تو یہ آواز بھی آ رہی چہرہ نہیں ہے، ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے پھر چہرہ بھی نہیں ہوگا اور آواز بھی نہیں ہوگی، ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے، یہ وقت بھی تو آ ہی جائے گا، زندگی کی گاڑی چلی ہے، کوئی آخر سٹاپ ہے تو سی اس کا، کوئی نہ رہا، میں کون ہوتا ہوں، آخر زندگی کا سٹاپ تو ہے ہی، یہ گاڑی آخر رک کے ہی رہے گی، لیکن ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، کیا خیال ہے، اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، 5000 کے نوٹ میں سارے چھوٹے نوٹ ہوتے ہیں، 1000 کے نوٹ میں اس سے سارے چھوٹے نوٹ ہوتے ہیں، یقیناً ہوتے ہیں، ایک جگہ مٹی کا ڈھیر پڑا تھا، مٹی کا ڈھیر بہت بڑا، اس نے کہا اس کی قیمت نہیں ہے، ہے لیکن تھوڑی ہے، آگے گیا تو لوہے اور تانبے اور پیتل کا ڈھیر پڑا تھا، اس نے کہا ہاں اس کی قیمت بہت زیادہ ہے لیکن پھر بھی تھوڑی ہے، اس سے آگے گیا تو چاندی کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، اس نے کہا دیکھو اس کی قیمت اس سے کہیں زیادہ ہے لیکن تھوڑی ہے، آگے گیا تو سونے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، اس نے کہا ہاں اس کی قیمت ہے، اس سے آگے گیا تو ہیرے کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا، ڈھیر نہیں تھا، اس نے اس ٹکڑے کو اٹھایا اور کہنے لگا یہ جتنی بھی سونے کے ڈھیر، چاندی کے ڈھیر، پیتل اور تانبے اور کانسی کے ڈھیر، یہ سارے ایلومینیم کے مٹی کے یہ ڈھیر پڑے ہیں، یہ سارے ڈھیر قیمتی نہیں، اصل یہ قیمتی ہے، یہ چیز چھوٹی سی ہے لیکن اس کی قیمت سب سے کہیں زیادہ ہے، اللہ والو یاد رکھیے گا، مومن کا ایمان نظر نہیں آتا، جو دل کے اندر ہے اور میرے رب نے رکھ دیا ہے، پر یہ ہے ساری کائنات میں سب سے قیمتی، اس کی قیمت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، اس کی قیمت کو کوئی سوچ نہیں سکتا، اس کی قیمت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، اور مومن کی قیمت اس ایمان کی وجہ سے ہے، مومن قیمتی اس ایمان کی وجہ سے ہے، اس لیے مومن کی ہر لمحہ ہماری نظر میں مومن کی ہر لمحہ ایک حیثیت ہو، ہماری نظر میں ہر لمحہ مومن کا ایک وقار ہو، ہماری نظر میں ہر لمحہ مومن کا ایک قیمت ہو، وہ گٹر میں پڑا ہوا کوئی شراب پینے والا، وہ گٹر میں پڑا ہوا کوئی ہیروئن کے اندر بیچارہ ڈوبا ہوا، وہ گناہوں کے اندر لت پت ہے، وہ دنیا کا سب سے ہماری نظر میں نامراد آدمی ہے، پر اس کے اندر ایمان ہے، اگر وہ مسلمان ہے، اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے، کیا ہے، ایمان ہے، ایمان، ایمان ہے، اس کے اندر ایمان ہے، اور دنیا کے جس شخص کے دل کے اندر ایمان ہوگا وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہوگا، ہاں ہاں، اب یہ تھوڑی دیر پہلے میں بازار سے آ رہا تھا، ایک دکان میں بیٹھ گیا، ایک صاحب نے مجھے بتایا، بوڑھے آدمی تھے، میں نے ان کو بلایا تو خوش ہوئے کہ آپ نے مجھے پہچان لیا، اور پھر کہا کہ آپ نے اچھا کیا کہ میری پہچان باقی رکھی، پھر باتوں ہی باتوں میں کہنے لگے ایک بیٹے کو یہ بنا دیا، ایک بیٹے کو یہ بنا دیا، ایک بیٹے کو یہ بنا دیا، سارے بیٹوں کو دنیا کی ساری اعلی سے اعلی تعلیم کا زیور دے دیا، میرے چہرے کے تاثرات وہ دیکھتے رہے دیکھتے رہے، پھر خود ہی بول پڑے میری بات سن کے، کیوں جی آواز جا رہی، آواز جا رہی، ٹھیک ہے، خود ہی خود بولنے لگے، کہنے لگے کہ وہ سارے کے سارے انہوں نے جو لفظ کہا وہ لفظ تو میں نہیں کہتا، لیکن وہ لفظ میں کہوں گا کہ وہ سارے کے سارے اللہ کو پہچاننے والے ہیں. ہمارے لاہور میں ایک سوسائٹی ہے ٹھوکر نیاز بیگ کے ساتھ، ای این ای سوسائٹی. تھوڑا عرصہ پہلے مالداروں کی بستی بنی ہے، مالداروں کی سوسائٹی بنی ہے. ایک بوڑھے بابا جی مجھے ملے، اپنی اولاد کا تعارف مجھ سے کرانے لگے. ایک بیٹی کو میں نے انگلینڈ پہنچایا تعلیم کے لیے، ایک بیٹے کو میں نے امریکہ پہنچایا، وہ امریکہ چلا گیا. ای ایم ای میں میرا فلام اس نام کا، میرا فلام بنگلہ ہے اس نمبر کا، فلاں یہ ہے فلاں یہ ہے، کرتے کرتے عمر کا پتہ چلا کہ وہ 73-74 سال کے ہیں. میں نے ان سے ایک سوال کیا، میں نے کہا یہ ساری نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، خوش قسمتی کی بات ہے، کوئی ایک بیٹا اپنے لیے بھی رکھا ہے؟ میری بات چونک پڑے، کہنے کہ کیا مطلب یہ سارے میرے نہیں؟ میں نے کہا نہیں تو، یہ سارے آپ کے نہیں. اور یہ آج بات کہتے ہوئے، مجھے یہ بات آج بات کہتے ہوئے مجھے وہ منظر یاد ہے، آج میں جس جگہ بیٹھا درس دے رہا ہوں، صرف 20 فٹ کے، صرف 20 فٹ 20 فٹ 19 فٹ کے ساتھ یہاں ایک پارک ہے. اس پارک کے ساتھ بہت بڑی جنازگاہ ہے. مجھے وہ شخص کا جنازہ یاد ہے جس کی ماں کا جنازہ تھا، اور ماں کا بڑا بیٹا تھا، اور سارے بیٹے آ گئے تھے، اور میں بھی آخر میں پہنچا. میرا پڑوس تھا وہ، اور اس کا انتظار تھا، صفوں کی صفے پیچھے مڑ کے اسے دیکھ رہی تھی، اور میں بھی بھاگم بھاگ تھا، اور اس کا جسم بھاری تھا، اور وہ تیز تیز چل رہا تھا، اس کا سانس پھولا ہوا تھا، اور میرے ان کانوں نے اس کی ہوا خارج ہوتی زور سے سنی آواز کے ساتھ، اور اسی حالت میں ماں کے جنازے میں پہنچ گیا. دوسرے لفظوں میں، اس کے وضو نہیں تھا اور اس کو جنازہ نہیں آتا تھا. اس کی ماں کا میں نے جو حال دیکھا تھا، دودھ کا نچلا حصہ اگر بچ گیا ہے وہ ٹالی میں پھینک دیتی تھی. بوری 100 کلو کی بوری آٹے کی پس کے آتی تھی، اس کا 4-5 کلو کا نچلا حصہ جو ہے وہ کہتی تھی اس میں نمی آ گئی ہے، وہ خراب سمجھا جاتا تھا. گھر کے اندر کپڑے دھلتے تھے اس دور میں، اور اس دور میں عام واشنگ پاؤڈر نہیں ہوتا تھا، اور اعلی صابن نہیں ہوتا تھا. اس کا واشنگ پاؤڈر اعلی صابن باہر سے آتا تھا کہ میرے بچوں کے کپڑوں میں جراثیم نہ ہوں. اس نے ہر بچے کو دولت دی، اس نے ہر بچے کو مال دیا، اس نے ہر بچے کو بولنے کا سلیقہ دیا، اس نے ہر بچے کو چلنے کا انداز دیا، اس نے ہر بچے کو زندگی گزارنے کی ترتیب دی، اس نے ہر بچے کو دنیا دولت عروج کمال تک پہنچایا، پر اس نے ہر بچے کو، کسی بھی ایک بچے کو یہ نہیں سکھایا کہ بیٹا ایمان بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اللہ اور اللہ کی ذات کا تعلق پانے کی بھی کوئی محنت ہوتی ہے. وہ کہتے ہم پیدائشی مسلمان ہیں، اور پھر ان کانوں نے سنا، طارق کے کانوں نے سنا، اور طارق کی آنکھوں نے دیکھا، اور کیا منظر دیکھا کہ ماں کا جنازہ پڑا ہے، اور بے وضو شخص ماں کے جنازے میں اگلی صف میں جنازے کے امام کے بالکل پیچھے اس کی جگہ بنائی گئی، اور وہ جنازے میں شامل ہوا، اور جنازے کے بعد اس کی میت اٹھا کے لے گئے. آج وہ شخص بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن یہ غم، یہ دکھ، یہ کڑھن میرے دل کے اندر موجود ہے کہ ہم نے اپنی نسلوں کو ایمان نہ سکھایا. کائنات کی ساری چیزیں سکھا دی، کائنات کے سارے فن سکھا دیے. میں بھی سفر کر رہا تھا، کئی دنوں سے سفر میں ہوں مسلسل، ایک شخص مجھے ملے، اتنا نالج اور اتنا ان کے پاس معلومات، بہت زیادہ معلومات، گھنٹوں ان کی باتیں ختم نہ ہوئیں، گھنٹوں سنتے سنتے سنتے، پھر اندر سے آواز اٹھی، سارے عالم سے باخبر، اپنی دنیا سے بے خبر. ساری دنیا سے وہ شخص باخبر ہے، اپنی دنیا سے بے خبر ہے. کتنی خوش قسمت مائیں ہوں گی جو اپنی نسلوں کو ایمان، جو اپنی نسلوں کو اخلاص اور اخلاق اور مدینے والے کی محبت اور عشق اس کے بارے میں فکر مند ہوں گی، اور کتنی خوش قسمت مائیں ہوں گی جو یہ سوچتی ہوں گی ان کی اولاد کا کیا بنے گا۔ ہائے اللہ والو، آج تو میں ہی سنگ دل بن گئی، آج تو میں سنگ دل بن گئی، میں سنگ دل بن گئی۔ ماں کی محبت تو آخری محبت تھی، جس کی محبت کے پیمانے میں میرے رب نے فرمایا کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں۔ میرے رب نے یہ نہیں فرمایا میں 70 باپوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں، میرے رب نے یہ فرمایا کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں۔ ہاں، وہ ماں اپنے بچے کی آخرت کو بھول گئی، وہ ماں ہی خود بھول گئی۔ اس ماں کا دن رات ایک سبق ہوتا ہے، کوئی ایسا وظیفہ مل جائے میرا بیٹا کامیاب ہو جائے، کوئی ایسا وظیفہ مل جائے میرا بیٹا بڑا افسر بن جائے، کوئی ایسا وظیفہ مل جائے میرا بیٹا بہت بڑی ہستی بن جائے، کوئی ایسا وظیفہ مل جائے میرا بیٹا دنیا کے کمالات کو پہنچ جائے، عروج کو پہنچ جائے، ملک کا نام روشن کرے، قوم کا نام روشن کرے، خاندان کے کا نام روشن کرے، اور اپنی فیملی کے لیے فخر بن جائے۔ کسی ماں نے بیٹھ کے سوچا ہی نہیں، فکر ہی نہیں کیا، اس کے دل میں درد اور احساس ہی نہیں، اس کے دل میں درد اور غم ہی نہیں، درد اور غم ہی نہیں۔ اس کی آخرت کا کیا بنے گا، اس کے ایمان کا کیا بنے گا؟ پھر ہم ان بچوں کو وہی کچھ دیتے ہیں، پھر اس کا نتیجہ پھل بھی اٹھاتے ہیں۔ کتنی زخمی مائیں میرے پاس آتی ہیں، جسم زخمی، دل تو زخمی ہوتے ہیں، جسم بھی زخمی، جوتوں کے نشانات، تھپڑوں کے نشانات، گھر سے بے گھر، در سے بے در۔ اور یہ کیس تو عمومی ہے کہ باپ نے جس دن اولاد کے نام جائیداد کی انہوں نے نکال کے گھر سے پھینک دیا، یہ تو کیس عمومی ہے، یہ تو عمومی کیس ہے۔ کیوں؟ یہ اولاد کا قصور نہیں، یہ ماں باپ کا قصور ہے۔ انہوں نے پہلے دن انہیں زندگی کا کوئی سلیقہ دیا، کوئی سبق دیا، ایمان کا، مدینے والے کے ساتھ عشق کا، کملی والے کے ساتھ تعلق کا۔ اگر دیتے تو پھر وہ یہ نہ کہتے کہ ماں کی قیمت باپ کی قیمت نہیں، نہیں، ان کے سامنے جائیداد کی قیمت نہ ہوتی، ان کے سامنے رشتوں کی قیمت ہوتی۔ پھر وہ بھائی کو بچا دیتے اور جائیداد ساری قربان کر لیتے، پھر وہ رشتوں کو بچا لیتے، پھر وہ اپنے خون کو بچا لیتے، دولتیں اس کے اوپر قربان کر دیتے، ان کے سامنے دولت رشتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ مدینے والے نے سبق سکھانا ہے مجھے آپ کو، اللہ والو، یہ سبق مدینے والے کے بغیر کہیں نہیں ملے گا۔ اس سبق کے اندر ایمان کا ایک خاص رشتہ ہے، اس سبق کے اندر ایمان کی رس ہے۔ جو شخص ایمان کا فکر کرے گا، اللہ پاک دولت کو اس کا غلام بنا دے گا، اللہ دولت اس کی باندی بنا دے گا۔ جیسے میں نے کہا نا، 1000 کے نوٹ میں سارے نوٹ چھوٹے ہوتے ہیں، 5000 کے نوٹ میں سارے نوٹ چھوٹے ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو کہا، ایمان کا طالب، ایمان کا طالب، ایمان کا طلب کرنے والا ایک مناجات ہے، جس میں حضرت امام زین العابدین کی ساری ایک کتاب میں نے اس دن دیکھا تھا، اس میں ساری کی ساری اہل بیت کی مناجات ہیں، دعائیں ہیں۔ اوہو، کوئی ایک دعا ایسی نہیں جو اللہ کے خیر سے مانگی گئی ہو، کوئی ایک دعا ایسی نہیں جو اللہ کے سوا کسی سے مانگی گئی ہو، ایک دعا ایسی نہیں۔ اس کتاب کوئی پتہ نہیں کوئی پبلشر تھا، امامیہ پبلشر تھا، اس طرح کا تھا، میں نہیں دیکھا، میں وہ کتاب پڑھ رہا تھا، امام زین العابدین، سبحان اللہ، مجھے آل بیت سے محبت ہے، کیونکہ اس لیے کہ میرے ایمان کا حصہ ہے۔ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، آل بیت میری عقیدت کا حصہ نہیں، میرے عقیدے کا حصہ ہے۔ ایک ہے عقیدت اور ایک ہے عقیدہ۔ عقیدت آج اس سے ہے، کل اس سے ہے، محبت آج اس سے ہے، کل اس سے ہے، محبتیں بدل جاتی ہیں پر عقیدہ نہیں بدلتا، عقیدہ بہت تک ساتھ جاتا ہے۔ آل بیت میری عقیدت کا حصہ تو ہے، عقیدت بھی ہے، لیکن اس سے پہلے میرے عقیدے کا حصہ ہے۔ آل کی محبت میرے عقیدے کا حصہ ہے. ان کی مناجات میں دیکھوں تو مناجات میں سارا کا سارا اللہ سے مانگنا ہے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے اور اپنی حیثیت کو مٹا کے اللہ کی حیثیت کو بڑھانا ہے. اہل بیت کی مناجات پہ نظر رکھا کریں. جو ایمان مانگتا ہے دولت دنیا نعمتیں چیزیں کائنات کے سارے خزانے ان کے اور ان کی نسلوں کے غلام اللہ بنائے گا اور بن کے رہیں گے. جو ایمان پہ محنت کرے گا, جو ایمان کو مانے گا. ایک وقت صحابہ اہل بیت پہ ایسا آیا کہ ان کے گھروں میں اتنا مال تھا, مدینہ کی گلیوں میں لوگ آوازیں لگاتے تھے کہ ہمارے پاس زکات ہے, کوئی خطکہ ہے, زکات اور صدقہ ہے کوئی لینے والا جو آ کے ہمارے گھر سے ہم سے زکات لے لے تاکہ ہمارے اوپر سے جو ہے زکات اور صدقات کا بوجھ ہلکا ہو. ہر گھر بھرا ہوا تھا. یہ وہ لوگ تھے جن کے اوپر غربت تھی, یہ وہ لوگ تھے جن پہ تنگ دستیاں تھیں, یہ وہ لوگ تھے جن کے پیٹوں پہ پتھر بندے ہوئے تھے, کسی پہ ایک کسی کے دو, اور یہ وہ میرے مدینے والے کے خاص تھے جنہوں نے مدینے والے کی محبت اور عشق میں اپنے گھر بار سب کچھ لٹا دیا. رب نے کچھ عرصہ مجاہدہ قربانیاں مانگی, اس کے بعد ان کی نسلوں کو نوازا, ان کی نسلوں کو رزق مال چیزیں عطا فرمائیں. پھر ایک ایک وقت میں اہل بیت کی زندگی میں یہ واقعات آتے ہیں کہ 4,000 بکریاں ایک پل میں ہدیہ کر دیں سائل کو, تو تھا تو ہدیہ کی 4,000 بکریاں, 4 بکریاں 40 بکریاں اکٹھی ہو جائے ایک ریوڑ بن جاتا ہے, 4,000 بکریوں کی کیا حیثیت ہوگی. 8,000 درہم, 10,000 دینار, سونے کا سکہ دینار, ہاں ایک مجلس میں, ایک ایک پل میں, ایک ایک لمحے میں وہ ہدیہ کر دی, گفٹ کر دیا. رب نے ان کی نسلوں کو دیا اور ساری کائنات کو یہ پیغام دیا کہ دنیا والو یاد رکھنا, جو ایمان کی محنت کرتا ہے اور جو ایمان پہ محنت کرتا ہے اللہ اس کی نسلوں کو پال کے دکھاتا ہے, اللہ اس کی نسلوں کو جینا سکھاتا بھی ہے اور اللہ پاک جینے کی ترتیب بھی دیتا ہے اور اللہ دکھاتا ہے ان کی نسلوں کو کہ ایسے میں پالتا ہوں تمنگری کے ساتھ, عزت کے ساتھ, وقار کے ساتھ, شان و شوکت کے ساتھ ایسے پال کے دکھاتا ہوں. ایمان ایک ایسی چیز ہے جو دولت کو کھینچ کے لے آتی ہے, ایمان ایک ایسی چیز ہے جو عزت کو کھینچ کے لے آتی ہے, ایمان ایک ایسی چیز ہے جو شہرت کو کھینچ کے لے آتی ہے. کیوں؟ ایمان کا طالب اصل میں اللہ کا طالب ہوتا ہے اور یہ خزانے اوپر سے آتے ہیں, نیچے سے نہیں آتے. ہاں یہ خزانے اوپر سے آتے ہیں. کس کے لیے بادشاہت کا حکم ہے, کس کے لیے وقار کا حکم ہے, کس کے لیے عزت اور شان و شوکت کا حکم ہے, یہ خزانے اوپر سے آتے ہیں, یہ انسان کے بس میں نہیں ہے, یہ انسان کے بس میں نہیں ہے, یہ میرے آپ کے بس میں نہیں ہے. عزت, وقار, شان و شوکت, شہرت, کامیابیاں, ناکامیوں سے نکلنا, یہ اوپر کے فیصلے ہیں, عرش کے فیصلے ہیں, یہ فرش کے فیصلے نہیں ہیں, یہ فرش کے فیصلے نہیں ہیں. انسان اپنی تدبیروں پہ پوری کوشش کرتا ہے اور کرنی چاہیے. اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے, کوئی بھی تدبیر کا چھوٹا سا حصہ ہمارے ذمے جو ہے وہ ہمیں نہیں چھوڑنا. ہم نے تو ہر حال میں اسباب کو اختیار بھی کرنا ہے, اسباب پہ محنت بھی کرنی ہے اور اسباب پہ کوشش بھی کرنی ہے, اور اسباب کو بھرپور اختیار کرنے کے بعد پھر کہنا ہے مولا یہاں تک کرنا میرے بس میں ہے, آگے تیرا فیصلہ ہے. زمین میں بیج ڈالا, ہل چلایا, اس کو پانی دیا اور اس کی ساری تدبیریں اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق قائم کیا, مولا یہاں تک کرنا میرے بس میں ہے, باقی فیصلے تیرے ہاتھ میں ہیں, باقی فیصلے تیرے ہاتھ میں. اپنی زندگی کو بیٹھ کے سوچا کریں ہمارے اندر کتنا ایمان ہے, ہمارے اندر کتنا ایمان ہے. اللہ ایمان والوں کی نسلوں کو پال کے دکھاتا ہے. میں واقعہ نہیں سنایا کرتا آپ کو، اکثر حوالہ دیتا ہوں اس واقعے کا کہ وہ جو خضر علیہ السلام نے دیوار کو توڑا، قرآن کا واقعہ ہے، اور دیوار کو سیدھا کیا، دیوار کو سیدھا کیا، دیوار کو توڑا اور دیوار کو سیدھا کیا، اور کیا کہا کہ اس کے نیچے خزانہ ہے، اور کہا کن کا خزانہ ہے، یہ بچے تھے، ان بچوں کا خزانہ، اور ان کے والد فوت ہو گئے، اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ نکلتا، لوگ لوٹ لیتے. اس سے اگلا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ ان کا باپ نیک تھا. یہ واقعہ میں اکثر بیان کرتا ہوں، اور اس لیے بیان کرتا ہوں تقوی اور نیکی والوں کی نسلوں کو اللہ پال کے دکھاتا ہے. اور کیا کہا کہ سات نسلوں کا پہلے کا باپ ان کا نیک تھا. سات نسلوں سے جو پہلے تھا باپ وہ نیک تھا، وہ نیک تھا. سات نسلیں پہلے کا باپ وہ نیک تھا، سات نسلیں پہلے کا باپ نیک تھا. اس کی نیکی کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے ان کے خزانے کو، ان کی مال اور دولت کو اللہ نے بچایا، اللہ نے بچایا، اور اللہ نے بچا کے دکھایا. اپنی نسلوں کو تقویٰ سکھائیں، ساری زندگی اگر نسلوں کو ایمان دے دیا، دنیا کی کرپشن ختم ہو جائے گی، ہماری بادشاہ کو پھر اور ہمارے بادشاہ کو پھر محکمے نہیں بنانے پڑیں گے، ایک محکمے کے اوپر دوسرا محکمہ، دوسرے محکمے کے اوپر تیسرا محکمہ. لاہور کے ایک محکمے کی بات ہے، وہاں کے ایک صاحب میرے پاس آتے ہیں، تو مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے میرے باس نے بھیجا کے جا کے اسٹیشنری کا سامان لیا، قلم، پینسل، کاغذ. میں لینے گیا، اور جب میں لینے گیا تو میں واپس آیا تو میں نے کچھ پیسے واپس دیے، تو انہوں نے جب مجھ سے بل لیا اور پیسے واپس لیے تو مجھ سے کہنے لگے، مجھ سے کہ تم نے پیسے مجھے واپس کیوں دیے؟ اس نے کہا سر یہ سامان اتنے کا تھا اور جتنے کا آیا ہے میں نے آپ کو سامان دے دیا، باقی پیسے واپس کر دیے. تو کہنے لگے جب پہلا ملازم تھا وہ بھی تو سامان لاتا تھا، وہ بھی سامان لاتا تھا، بعد میں پتا چلا سامان تو یہی آتا تھا اور اتنے ہی پیسوں کا آتا تھا، اور جو پہلا تھا وہ اپنے پیسے جیب میں ڈال لیتا تھا، اور جو موجودہ ہے تسبیح خانے کی ٹوٹی پھوٹی باتوں نے، تسبیح خانے کے بے ربط جملوں نے، اور تسبیح خانے کے ان ہلکے پھلکے بولوں نے ایمان سکھایا، زندگی کے جینے کا سلیقہ سکھایا، اور زندگی میں رہنے کا انداز سکھایا. تسبیح خانے والوں نے، انہوں نے زندگی میں جینے کا سلیقہ اور زندگی میں رہنے کا انداز سکھایا، اور ایک احساس پیدا ہوا، اور احساس یہ پیدا ہوا کہ نہیں، یہ مال تیرا نہیں، یہ پاکستان کے کروڑوں عوام کا مال ہے، یہ تیرا نہیں ہے، پاکستان کے کروڑوں عوام کا مال ہے، یہ تیرا نہیں ہے. اور ایک احساس پیدا کیا. جب ایمان آتا ہے کرپشن ختم ہو جاتی ہے. جب ایمان آتا ہے دو نمبر مال نہیں بنایا جاتا. جب ایمان آتا ہے سچ حقائق نسلوں میں آتے ہیں. ارے اللہ والو، جب ایمان آتا ہے بہنوں کا حصہ دیا جاتا ہے پورا، پھر بہنیں اور بھائی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے نہیں ہوتے. جب ایمان آتا ہے بیٹیوں کو حصہ دیا جاتا ہے، جب ایمان آتا ہے پڑوس پڑوسی کے لیے راستے کشادہ کیے جاتے ہیں، جب ایمان آتا ہے اگر میری ذات سے جان کے یا نہ جانے کسی کو کوئی تکلیف پہنچ بھی گئی ہے، پھر اس کے ازالے کے لیے اندر دل بے چین ہوتا ہے اور دل کو اس وقت تک قرار نہیں آتا جب تک کہ میں اس کو راضی نہ کر لوں، اور جب ایمان آتا ہے پھر رسمی سلام نہیں ہوتا، پھر دکانداری والے اخلاق نہیں ہوتے، پھر ایمانداری والے اخلاق ہوتے ہیں، ایمانداری والے اخلاق ہوتے ہیں. ہاں، ایک وہ اخلاق ہے جو کاؤنٹر پہ چیز سیل کرنے کے لیے مسکراہٹ سجا کے، وہ دکانداری والے اخلاق. ایک وہ ہوتے ہیں اخلاق جو ایمانداری والے اخلاق ہوتے ہیں، اور جس کا صلہ میں اللہ سے چاہتا ہوں بس ختم، اور جس کا صلہ مجھے میرے رب سے چاہیے، مجھے تو وہ ایمان اور وہ اخلاق اللہ سے لینے ہیں. اور یہ ایمان کے بغیر نہیں ملتے، یہ ایمان کے بغیر نہیں ملتے. جب ایمان آتا ہے معاشرے میں بوڑھی ساس کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے، کہ اس کے بال سفید بالوں کی تاروں میں اللہ کی رحمت ہے اور میرا رب سفید بالوں کا حیا کرتا ہے اور میں اس کی خدمت کروں گی، بہو کہتی ہے اور بیٹی کہتی ہے ماں کی کہ پھر مجھے رب کیا دے گا، وہ بھی جو میں بہت بڑی عبادتوں کے بعد نہ پا سکوں، رب مجھے وہ دے گا. جب ایمان آتا ہے پھر بیٹی اور بہو کو ایک نظر سے دیکھا جاتا ہے، پھر بہو کے اوپر ظلم ستم کی کالی رات نہیں ہوتی اور بیٹی کو جھولے میں جھلایا نہیں جاتا، پھر سب کے ساتھ انصاف کیا جاتا ہے اور دل میں یہ خیال ہوتا ہے یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اسی طرح میری بھی لخت جگر ہے، نور نظر ہے. ایمان تو معاشرے میں چین کا ذریعہ، ایمان تو معاشرے میں سکون کا ذریعہ، ایمان تو معاشرے میں جھگڑے لڑائیاں مقابلوں کو ختم کرنے کا ذریعہ. جب ایمان آتا ہے پھر سیاست کے نام پہ، فرقوں کے نام پہ، مذہب کے نام پہ کسی کی پگڑی کو سرے بازار نہیں اچھالا جاتا، پھر لوگوں کے پردے رکھے جاتے ہیں، پھر لوگوں کے عیب رکھے جاتے ہیں، پھر لوگوں کے پردے رکھ کے ان کے لیے غائبانہ دعائیں کی جاتی ہیں. ایمان دلوں کو جوڑنے کے لیے، ایمان بدنوں کو جوڑنے کے لیے، ایمان مسلکوں کو جوڑنے کے لیے، اور ایمان دوسرے باطل کے جتنے بھی، چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، چاہے وہ سکھ ہیں، ان کے لیے بھی دل میں خیر خواہی کا جذبہ ہو کہ مولا ان کو بھی ہدایت دے دے، ان کو بھی ایمان دے دے اور یہ جہنم کی آگ میں نہ جلے. پھر اگر ہندو مر جائے، یہودی مر جائے، عیسائی مر جائے، سکھ مر جائے اور ہزاروں کے قریب مر جائیں، پھر اس کے کہتے نہیں ہوتے خس کم جہاں پاک. ہاں ہاں، پھر یہ روتا ہے مولا ہدایت کے بغیر مر گئے، اگر قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں کیا جواب دوں گا. یہ ایمان آتا ہے پھر ایمان نفرتیں لے کے چلا جاتا ہے، ایمان محبتیں بکھیر دیتا ہے. رحماؤ بینہم، اہل بیت اور صحابہ کے لیے یہ آیت ہے، رحماؤ بینہم، آپس میں شیر و شکر ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو پل پل کے لیے تلواریں نکال لیتے تھے، پھر فرمایا رحماؤ بینہم. ایمان معاشرے کے لیے کرپشن کا خاتمے کا آخری علاج ہے. اس نے ایک محکمے کے میرے پاس 20ویں گریڈ کے افسر آئے، اس دن سے مراد کچھ ہفتہ پہلے کی بات ہے، 20ویں گریڈ کے افسر آئے. ان کی زندگی کے میں حالات سنتا رہا، ان کی باتیں سنتا رہا، سنتے سنتے میں نے محسوس کیا کہ موصوف ہوں تنگ دستی میں بہت زیادہ ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے فائنانشلی حالات ایک بہت موٹی الحمدللہ کہی. کہنے لگے بالکل میں ٹھیک ہوں، میری تنخواہ ہے اور میں کوشش کرتا ہوں اپنی تنخواہ میں برکت ڈالوں. میں پہلی دفعہ یہ لفظ کسی سے سنا کہ اپنی تنخواہ میں برکت ڈالوں. میں نے کہا برکت تو اللہ ہی ڈالتا ہے، یہ بندہ کہاں سے آ گیا جو کہتا ہے اپنی تنخواہ میں برکت ڈالو. میں نے پہلی دفعہ اس بندے کا نام سنا کہ تنخواہ میں برکت ڈالو. میں نے کہا جی آپ تنخواہ میں برکت ڈالنے سے مراد کیا لے رہے ہیں؟ کیا زندگی میں اپنی تنخواہ کو حلال کر لیتا ہوں، اللہ اسے برکت ڈال دیتا ہے، بس میں مطمئن ہوں اور میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. میں نے ان کے بارے میں ان کے محکمے کے یعنی ان کے دفتر کے بہت سے احباب سے یہ بات سنی تھی ان کے بارے میں کہ یہ وہ ہیں. کیوں جی آواز جا رہی لاہور ہے جی؟ آواز جا رہی لاہور والوں کو؟ اچھا لاہور والوں کے ذریعے اللہ پوری دنیا میں پہنچا رہا. چلو ماشاء اللہ. آج لاہور والے میرے سامنے نہیں بیٹھا، اداس بیٹھا ہوں. کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں لاہور والے میرے سامنے نہیں بیٹھے تو وہ اداس بیٹھا ہوں. لاہور والے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں پھر میں ان کو ایسی باتیں کرتا ہوں ان کے منہ میں پانی بھراتا ہے، کیونکہ لاہور والوں کے منہ میں پانی بڑی جلدی بھراتا ہے، خاص طور پہ کھانے پینے کی چیزوں میں. ابھی کھانے پینے کا ایسے تذکرہ کریں تو ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. ایک نماز والا وضو ہوتا ہے، وہ وضو باقی رہتا ہے. نماز والا وضو باقی رہتا ہے، دوسرا وضو ٹوٹ جاتا ہے. نماز والا وضو تو ان کا پکا ہے، ماشاءاللہ نمازی ہیں، اللہ والے تو نمازی ہیں، اللہ والے ہیں، نیک ہیں. لیکن اگر کھانے پینے کی بات کی جائے تو وہ تھوڑا سا وضو ان کا ٹوٹ جاتا ہے. بلکہ دائیں بائیں دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ شاید کوئی لگتا ہے طارق سخی ہے، آج کوئی خوابوں کا انتظام کیا ہوا. دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. بات بات نہیں ملتا تو بعد میں استغفار پڑھ لیتے ہیں، کہتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں ہم نے غلط دیکھا تھا. ہمارے یہاں میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا، ماسٹر اسلم صاحب ہے اور ایک منصور پروفیسر منصور صاحب ہے. تو پروفیسر منصور صاحب کہنے لگے ماسٹر اسلم صاحب کے بارے میں، نہیں ماسٹر اسلم صاحب کہنے لگے پروفیسر منصور صاحب کے بارے میں، یہ بد پرہیزی کر کے استغفار کر لیتے ہیں، پھر توبہ کر لیتے ہر دفعہ، لیکن بد پرہیزی نہیں چھوڑتے. تو میں بات یہ کر رہا تھا ان کے محکمے سے میں نے بہت سی باتیں ان کے بارے میں سنی ہوئی تھی کہ، اور یہ لفظ یہاں تک سنا ہوا تھا کہ وہ ڈیڈ آنےسٹ ہیں اور بہت ماشاءاللہ ان کے مزاج میں یہ زندگی کا سلیقہ ہے کہ وہ ایک ایک چیز کو بہت احتیاط سے. پھر ان کے کہا کہ مخالف بھی بہت ہیں، ان پہ الزامات بھی لگاتے ہیں، لیکن تسلی کی بات یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایماندار آدمی ہیں. اچھا میں نے ان سے باتیں سنی تو میں نے باتوں ہی باتوں میں کہا، میں نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو اگر میں کوشش کروں کہ فائنانشلی طور پہ کوئی ایسی چیز بتا دوں. مجھے کہنے لگے اگر آپ میری مدد کرنا بھی چاہتے ہیں تو میری برکت میں مدد کا کوئی مجھے وظیفہ بتائیں، میری برکت میں اللہ مدد کر دے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اگر میرے پاس دولت آئی اور دولت بہت زیادہ آئی بہت زیادہ آئی اور اس میں برکت نہ ہوئی تو میرے پاس کوئی کچھ بھی نہیں، میں بالکل بے سر و سامانی میں فقیر ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں اور میں بھی بھوکا مروں گا اور میری نسلیں بھی بھوکی مریں گی، اور اگر آپ نے میری برکت کے لیے کوئی میری مدد کر دی، کوئی ایسے اعمال بتا دیے، کوئی ایسا طریقہ بتا دیا، کوئی ایسی تدبیر بتا دی، کوئی ایسا سلیقہ بتا دیا، تو اس برکت کی وجہ سے اللہ جل شان ہو مجھے جو ہے بہت زیادہ برکت بھی دیں گے، اور اس برکت کے معنی یہ ہوں گے کہ ساری میری ضرورتیں اللہ غیب سے پوری کرے گا اور میری ساری ضرورتوں میں اللہ کی مدد ہوگی، اور میں انشاءاللہ خود بھی بھوکا نہیں مروں گا، میری نسلیں بھی بھوکی نہیں مریں گی، اللہ مجھے بھی عزت برکت اور شان و شوکت سے نوازے گا اور پالے گا، اور میری نسلوں کو بھی اللہ عزت شان و شوکت سے نوازے گا اور پالے گا. فرمانے لگے بس آپ میری اتنی کریں کہ میری برکت سے میری مدد کی کوشش کریں. میری آپ سے درخواست یہ ہے اس وقت ہمارے معاشرے میں اور ساری انسانیت میں اگر امن چاہیے اور سکون چاہیے جو کہ ہماری انسانیت کا سب سے بہت اہم لازم حصہ ہے، امن، اگر امن چاہیے اور سکون چاہیے اور امن اور سکون کی راہیں اللہ والو ایمان کے بغیر ہے ہی نہیں، ایمان کے بغیر نہیں ہے، امن کی راہیں، سکون کی راہیں. ارے جس معاشرے کی ہم باتیں کرتے ہیں میں اس معاشرے کا کیا تذکرے کروں، کبھی اس معاشرے میں رہنے والوں سے پوچھیں کہ جو معاشرہ کیمروں پہ چل رہا ہو کیمروں کے اوپر، کہ خیال کرنا اگر کیمرہ ہٹا تو ایک پل میں چیز چوری ہو جائے گی، ایک پل میں چیز ادھر سے ادھر ہو جائے گی. معلوم ہوا کہ ایمان نہ ہوا تو کیمرے آئے، اگر ایمان ہوتا تو کیمروں کی ضرورت نہیں پڑتی. کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے. یہ وہ معاشرہ ہے، حکیم طارق سمیت چند لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، یہ وہ معاشرہ ہے حکیم طارق سمیت جو کمزور ایمان لے کے چل رہا، جس کو کیمروں کا خوف ہے، اللہ کے دیکھنے کا فکر اور غم اور خوف نہیں ہے. یہ وہ معاشرہ ہے، یہ وہ معاشرہ ہے. ہمیں اپنے معاشرے میں اگر راحت چاہیے، سکون چاہیے، ہمیں اپنے معاشرے میں اگر تقسیم سچی چاہیے، ظلم نہیں چاہیے، تو ایمان لانا ہوگا، ایمان لانا ہوگا. میں ایک ذمہ دار کی بات بتاؤں آپ کو، اس کی زندگی کا پہلے ایک تھوڑا سا عکس بتاتا ہوں. اس کی کہانی بہت لمبی چوڑی ہے، پھر میں اس کی زندگی کا ایک اور عکس بتاتا ہوں. اب میں اس کی زندگی کے دونوں پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ ذرا میری بات پہ غور کیجیے گا. وہ شخص تھا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بلوچستان کے ایک ذمہ دار کی بات، جس کے سیبوں کے باغ نہیں باغات ہیں، اب بھی ہیں. بندوں کو قتل کرا دینا، اس کے لیے کوئی معاملہ نہیں تھا، عدالت، تھانہ، پولیس یا دوسرے محکمے اس کے بقول میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اس کے لیے بندوں کو مرا دینا، اپنے مخالفین کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا، لوگوں کو ہر الیکشن میں ہرانا، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ سارے ووٹ انہی کے تھے. معاشرے کے ایک ایک پل میں ان کے ظلم اور ستم کی داستانیں عجیب و غریب بکھری ہوئی تھیں. کئی خاندان نسل در نسل صرف روٹی کے اوپر اس کے غلام تھے. بس وہ روٹی، اس کو سوکھی روٹی مل جاتی تھی، گری پڑی، بس وہ نہیں جا سکتے تھے، اور کیسے جا سکتے ہوں گے وہ، کہ اگر ایک خاندان ایک دفعہ بھاگا تھا اور اس نے ان خاندان والوں کو اپنی طاقت اور قوت کے بل بوتے پہ ٹریس کروایا، پکڑوایا جو نکل گیا تھا کئی دنوں کے بعد، اور پھر ساری کی ساری اپنی رعایا یعنی اپنے وہاں رہنے والوں کو اکٹھا کیا اور ان کو باقاعدہ پھانسی پہ چڑھایا، جیسے کہ پرانے بادشاہوں کے ہاں شہر کے دروازے پہ اپنے دشمن کو پھانسی پہ چڑھاتے ہیں، اور ان کو پھانسی پہ لٹکایا، اور کئی کئی دن تک ان کی لاشیں وہاں لٹکی رہی، اور سب کو انجام دکھایا کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جو مجھے چھوڑ کے گئے تھے، میرے ساتھ بغاوت کر کے گئے تھے. اگر تم سب مجھ سے بغاوت کرنے کا کوئی پروگرام رکھتے ہو تو ایسی ہی زندگی گزارنی ہوگی، پھر تمہارا انجام بھی ایسے ہوگا. اب یہ ایک عکس ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کو پیسے دے کے کوئی نہیں لے سکتا تھا، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس سے کوئی جیت نہیں سکتا، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر کسی کی بیٹی پہ اس پہ نظر پڑ جائے تو اس کو بیٹی اس کو ہر حال میں دینی ہوگی، اس کے بارے میں کیا کچھ مشہور تھا. یہ زندگی کا ایک ایسا عکس ہے جو بھیانک بھی ہے، جو ڈرانا بھی ہے، اور جس کے پیچھے ذلت و رسوائی کی عجیب کہانیاں ہیں، جس کے اندر مظلوم کی سسکیاں اور آہیں ہیں، جس کے اندر ظلم کی کالی اور گھٹا ٹوپ اندھیری رات ہے. یہ ایک لمبی کہانی ہے جس کا میں نے چھوٹا سا عکس دیا عکس دیا. یہ بات مجھے کس نے بتائی؟ ایک تحصیلدار نے بتائی، تحصیلدار نے، کئی سال پہلے کی بات، ایک تحصیلدار نے بتائی. اس کے علاقے میں اس کی تحصیلداری تھی. پھر میں اس سے ملا، کئی سال پہلے کی بات. اللہ کریم جل شانہ نے اس شخص کو ایمان عطا فرمایا اور آخرت کا فکر عطا فرمایا. بس ایک پل میں اس کی دنیا بدلی، ایک پل میں اس کا خیال بدلا، ایک پل میں اس کا گمان بدلا، ایک پل میں اس کے تصورات بدلے، اس کی شخصیت بدلی، اس کے فیصلے بدلے، اس کے نقشے جلوے بدلے، اس کا وجد وجدان بدلا، اس کی زندگی کی صبح اور شامیں، دن اور راتیں سب کچھ بدلیں. جب سب کچھ اس کی سب کچھ بدل گئے، اللہ کا نظام دیکھیں کہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد بھی حیرت انگیز. جب سب کچھ بدل گیا پھر اس کے ساتھ حیرت انگیز نظام بنا. وہ کیا؟ اس نے سب کو آزاد کر دیا، جتنے بھی غلام تھے اور جتنی بھی لونڈیاں تھیں، میں انہیں غلام اور لونڈیاں ہی کہوں گا اور کیا کہوں گا، جتنے بھی خاندان تھے ان سب کو آزاد کیا. بلا بلا کے ایک بندے کو اس کا حق دیا، بلا بلا کے ایک بندے کے ساتھ زیادتی کے لیے معذرت کی، گھروں میں چل چل کے گیا، غریبوں فقیروں، گدھا چڑھانے چلانے والا، جھاڑو دینے والے کے گھر تک گیا. اب مجھے ایک چیز بتائیں، کون سی طاقت ہے جس نے کرپشن کا یہ کالا سانپ مارا؟ وہ ایمان کی طاقت ہے یا کوئی اور طاقت ہے؟ جس کو دنیا کے کوئی اسباب، جس کو دنیا کا کوئی اقتدار، جس کو دنیا کی کوئی طاقت اس کے ظلم سے نہ ہٹا سکی، ایک ایمان کی طاقت ہے جس نے اس کو ظلم سے ہٹایا، اور اس کو ظلم سے ہٹا کے اور ظلم کی کالی راتوں سے اس کو جگا کے اسے صبح امید دی، اور اس کو شام تمنا دی، اور اس کو سویرا دیا، اور اس کو روشنی دی. اور وہ ایمان ہے، ایمان. ایمان نے سارا نظام بنا دیا. ایمان کے اندر انسان جاگ جاتا ہے، ایمان کے اندر انسان جاگ جاتا ہے. اور جو ایمان نہیں ہوتا وہ سویا ہوا ایک عجیب و غریب خواب دیکھتا ہے، اور اس خواب میں جو کچھ وہ دیکھتا ہے وہ خواب خواب ہوتا ہے، خواب کبھی حقیقت نہیں ہوتا، خواب دیکھتا ہی رہتا ہے. ایمان سے ہماری رزق میں برکت ہوگی، اللہ رزق میں برکت دے گا. ایمان سے اللہ ہماری نسلوں کو پالے گا، ایمان سے اللہ ہمارے فقر کو مٹائے گا، ایمان سے ہمارے غربت کو مٹائے گا. مجھے یہ بتائیں، پاکستان میں اتنے بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، اتنی بڑی بڑی مالدار فیملیاں ہیں، اگر وہ صرف پوری زکات اور عشر نکال دیں، آپ کے پاکستان کی غربت صرف ایک سال میں ختم ہو جائے. اتنے مالدار لوگ ہیں پاکستان میں، اگر ان کے اندر ایمان آ جائے اور وہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنے مال کو پاک کرنا ہے، اور مال کا 2.5% پورا دینا ہے، اور اپنے فصل کا، اپنے باغات کا پورا عشر دینا ہے، آپ کے معاشرے سے غربت، تنگدستی، فقر اور غربت اور فقر کی وجہ سے خودکشیاں، اور غربت اور فقر کی وجہ سے بیماریاں، جھنجھلاہٹ، پریشانیاں، اکتاہٹ، ٹینشن، ڈپریشن اور انگزائٹی، یہ چیزیں ساری ختم ہو جائیں گی اگر سارے کے سارے اپنے مال کا حصہ ان لوگوں کے لیے نکال لیں جن کے پاس مال نہیں ہے یا بہت کم ہے. معاشرے میں ایک پل میں مساوات آ جائے گی، اور سارے معاشرے کی غربت ختم ہو جائے گی. سارا قصور کچھ حکمرانوں کا نہیں ہوتا، کچھ ہمارا اپنا بھی قصور ہے، بلکہ بہت زیادہ ہے. بادشاہ کا قصور سارا نہیں ہے. کیا خیال ہے اگر ہم اپنے مال کو غریبوں کے لیے، فقراء کے لیے، مستحقین کے لیے نکالنا شروع کر دیں، ہمارے معاشرے میں ایک پل میں اللہ خیر کی راہیں کھول دے گا. میں ایک بہت بڑے انگریز کی اس کی کتاب پڑھ رہا تھا بزنس کے بارے میں. اس نے عجیب بات کہی. اس نے کہا نوکر جو ہے وفادار اس وقت تک رہتا ہے جب تم اس کی ضرورتوں کا 100% خیال رکھو گے. نوکر وفادار رہتا ہے، اور وہی نوکر ہوئے اس کی وفا ختم ہو جاتی ہے جب یا تو تم اس کی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھتے، یا اس کی کوئی دوسرا ضرورتوں کے خیال میں اس کا ساتھ دے رہا. اور پھر اگلی بات کہی کہ مسلمانوں کا نظام عجیب و غریب نظام ہے. اس نے لکھا، اس گورے نے، انگریز نے، کہ مسلمانوں کا نظام عجیب و غریب نظام ہے جو دراصل وفاداریوں کو قائم رکھنا چاہتا ہے. معاشرے میں خون ریزی، ظلم، اغوا برائے تاوان اور اغوا اور جبر کو ختم کرنے کا اسلام نے ایک نظام بنایا ہے. اپنا زکات، عشر اور صدقات کے نام پہ. اور اسلام اصل میں یہ چاہتا ہے کہ کوئی غریب نہ رہے, کوئی فقیر نہ رہے, کوئی تنگ دست نہ رہے, بلکہ سبھی آپس میں ایمان کے, آپس میں دوستی کے ساتھ اور مساوات کے ساتھ رہے. کہا کہ اسلام نے ان چیزوں کو لانے کے لیے کتنا اچھا نظام دیا ہے, جس اچھے نظام کے ساتھ اس نے چند چیزیں رکھ دی ہیں, اور وہ چیزیں ہیں زکات, عشر اور صدقات اور خیرات. اس سے معاشرے میں انصاف آتا ہے, اس سے معاشرے میں محبت آتی ہے, اس سے معاشرے میں پیار آتا ہے. ایمان ساری قوتوں اور ساری طاقتوں کا نچوڑ ہے, ایمان سے سارے مسائل کا حل ہے, ایمان سارے مسائل کا حل ہے. تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے, واقعہ یہ ہے کہ ایک مالدار آدمی تھے, ان سے ایک شخص ادھار لینے آیا, پیسے قرضہ لینے آیا. انہوں نے قرضہ دے دیا, جب قرضہ دے دیا مقررہ وقت پہ وقت طے ہو گیا, انہوں نے قرضہ واپس کرنا تھا. اب جس نے قرضہ واپس کرنا تھا, جس نے قرضہ واپس کرنا تھا, تو اس نے عجیب کام کیا. جس نے قرضہ واپس کرنا تھا اس نے عجیب کام کیا, اس نے جلدی ہی رخت سفر باندھا کہ میں وقت مقرر سے پہلے اس کا قرضے کی جو مدت میں نے طے کی تھی اس سے پہلے پہنچ جاؤں. اب اس پہنچنے کے لیے اسے دریا پار کرنا تھا. آگے گیا تو دریا موجوں پہ, کشتی تھی کوئی نہیں. اب ادھر جس نے قرضہ وصول کرنا تھا وہ دریا پہ پہنچ گیا کہ آج کا دن ہے, فلاں وقت میں ہمارا طے ہوا تھا کہ میرا اتنا قرضہ لے گیا اور میں اتنا قرضہ اس کو واپس کروں گا. جب طے ہو گیا, جب طے ہو گیا, ادھر دریا موجوں پہ, ادھر قرضہ دینے والا پریشان, ادھر لینے والا پریشان. اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی دریا پار کیسے کروں, اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا معصوم چہرہ, اتنا ایماندار آدمی جس کے اوپر میں نے اعتماد کیا وہ ابھی تک واپس نہیں آیا. آخر کار وہ مایوس ہونے لگ گیا. ادھر اس کا فکر اور بڑھ گیا, اس کا غم اور بڑھ گیا. کس کا؟ جس نے قرض دینا تھا. اس کا غم, اس کا فکر اور بڑھ گیا. آخر کار اس کو ایک تدبیر سوچی. ایک لکڑی پڑی تھی, اس نے لکڑی میں سوراخ کیا, اور اس نے لکڑی میں سوراخ کر کے وہ جتنے بھی اشرفیاں تھیں, درہم تھے یا دینار تھے, وہ ساری اس میں بھر دی, اور ایک رکا بھی ڈال دیا, اور اس میں لکھا, جب ہم قرضہ لے رہے تھے, میں تجھ سے قرضہ لے رہا تھا, تو تُو نے پوچھا تھا کوئی گواہ؟ انہیں کہ اللہ وکیل ہے. اس نے کہا کوئی مشاہدہ؟ انہیں کہ اللہ شہید ہے, اللہ ہی دیکھنے والا ہے, اللہ ہی ہمارا لکھنے والا ہے, سب کچھ ہے. تو نے کہا ٹھیک ہے, مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے, میں آج فلاں فلاں وقت میں پہنچا تھا, میں دیکھا تو کشتی نہیں تھی, دریا میں طغیانی اور موجیں تھیں, کوئی کشتی آنے رہی تھی, میں آپ کی لکڑی میں ساری اشرفیاں ڈال کے اوپر منہ بند کر کے یہ لکڑیاں اس کریم کے حوالے کر رہا ہوں جس کے اوپر آپ نے توکل کیا تھا, آج اس توکل کے حوالے کر رہا ہوں. آپ نے توکل کیا تو اس کے حوالے کر رہا ہوں, اور یہ امید ہے آپ تک پہنچ جائیں گی. اس نے خشک لکڑی دریا میں بہا دی اور توکل کر کے چلا گیا. وقت مقررہ جب ختم ہوا, یہ شخص واپس جانے لگا جو دوسرے کنارے میں قرض لینے کے لیے آیا ہوا تھا. جب واپس جانے لگا تو اس نے دیکھا کہ ایک لکڑی آ رہی ہے. جب نیت سچی ہوتی ہے مرادیں مل جاتی ہیں. اس نے کہا لکڑی آ رہی ہے, تو کہنے لگا چلو
خشک لکڑی ہے بظاہر، تو کیوں نہ میں اس کو گھر ہی لیتا جاؤں، پیسے تو چلو ڈوب گئے میرے، بندہ نہ آیا. اس نے لکڑی کو اٹھایا اور لکڑی کو گھر لے گیا کندھے پہ اٹھا کے. گھر جا کے جو لکڑی چیری، تو لکڑی کے چیرتے ہی لکڑی کے اندر سے کاغذ بھی نکلا اور اس کی مطلوبہ وہ درہم یا دینار جتنے بھی تھے وہ سارے نکلے، اور کاغذ کو پڑھا، اور کاغذ کو پڑھ کے کہنے لگا الحمدللہ، یا اللہ اس امت میں ایسے لوگ ابھی تک موجود ہیں جن کے اندر ایمان ہے، جن کے اندر ایمان ہے، ایمان ہے، ایمان ہے. یہی میرے آبائی شہر میں مجھے ایک صاحب نے پیسے دیے، پیسے دیے، کہنے لگے کہ وہ 1990-92 میں کوئی الیکشن ہوئے تھے، پتہ نہیں کون سے، کہنے لگا اس الیکشن میں میں نے فلاں جگہ ہسپتال روڈ پہ ایک پرنٹنگ والا ہے میو ہسپتال کے ساتھ لاہور میں ایک دکان ہے، یہ یہ اس کا نام ہے اور یہ یہ اس کے مالک کا نام ہے، میں اس سے مال لے آیا تھا، پھر میں نے یہ پرنٹنگ کا کاروبار ختم کر دیا، اور پرنٹنگ کے کاروبار ختم کرنے کے بعد جو ہے میں نے اور کاروبار کر لیا، اس نے کچھ بار مجھ سے تقاضا کیا پھر چھوڑ دیا کہ مجھ سے ایسی کئی پارٹیاں اس کے پیسے کھا کے چلی جاتی ہوں گی یا کوئی مجبوری میں نہیں دیتی ہوں گی، اللہ کا معاملہ کسی کے ساتھ، اس کو جا کے یہ پیسے آپ دے دیجئے گا، یہ پیسے ہیں، یہ اس کا پتہ ہے. میں نے لے لیا، لاہور میں اپنی مصروفیت میں رہا، مصروفیت کے بعد ایک دفعہ میں دکان پہ پہنچا، اس دکان پہ اندازہ تھا کہ میں ہسپتال کے ساتھ پرنٹنگ کی دکانیں ہیں، کچھ کارڈ وغیرہ چھاپتے ہیں شادیوں وغیرہ کے. میں اس دکان پہ پہنچا تو میں نے اس بندے کا نام پکارا، وہ صاحب تیسری کرسی پہ کاؤنٹر سے آگے تیسری کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے. جی میرا نام ہے. میں نے کہا جی فلاں صاحب نے یہ پیسے ہیں، اس سن میں یہ پیسے تھے، آپ سے یہ پیسے لیے تھے، کچھ مال لیا تھا، یہ کیا تھا، یہ انہوں نے بل دیا ہے، یہ کچھ کیا. مجھے دیکھ کے کہنے لگا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے شہر کا نام بتایا، میں فلاں جگہ سے آیا ہوں. تو مجھے کہنے لگا وہ صاحب ابھی زندہ ہے؟ نہیں جی بالکل زندہ ہے. آپ کے کیا لگتے ہیں؟ میرا ان سے تعلق ہے. وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا اتنی بڑی رقم اس نے کیسے واپس کی ہے؟ جی مجھے پتا نہیں کیسے واپس کیے، اس نے تو بس مجھے یہ پیسے دیے ہیں، یہ میں لاہور چونکہ رہتا ہوں اور میں لاہور سے آیا تھا تو وہ کہتے میرا لاہور جانا نہیں ہوا، اور ہاں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان سے کہنا مجھے معاف کر دیں کہ میں اتنا عرصہ ان کے پیسے نہ دے سکا، میرے حالات نہیں تھے، اب میرے حالات کچھ بہتر ہوئے تو میں ان کے پیسے جو ہے وہ دے رہا ہوں. اس کی آنکھوں میں یقین جانیے آنسو تھے، اس کی آنکھوں میں میں نے آنسو دیکھے چمکتے ہوئے، گرے نہیں آنسو تھے، نمناک آنکھیں تھیں، اور اس کے اندر ایک احساس تھا، اور احساس یہ تھا کہ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جو 90-91 کو کتنے سال، اور یہ پیسوں والا بات، پیسوں والی بات زیادہ سے زیادہ 2014 کی ہوگی، اگر 91 اور 14 کو کہے کتنے سال بنے، 24 سال کے بعد وہ اتنی بڑی موٹی رقم میں ان کی ہتھیلی پہ رکھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو، اور وہ کہتے کہ ایسے لوگ بھی ہیں اس دنیا میں، ایسے لوگ بھی ہیں جو آج کے دور میں اتنے پیسے دے سکتے ہیں، اور آج کے دور میں جن کے اندر آخرت کا فکر ہے، اور آج کے دور میں پیسے دے کے بھی کہتے ہیں معاف کر دیجئے گا مجھے تاخیر ہو گئی، جبکہ ہمارا وعدہ تو یہ نہیں تھا. اب انہوں نے مجھے پیسوں کی رسید دے دی. میں نے کہا جی وہ بندہ وہمی ہے، مجھے یہ بات آپ کہیں کہ میں نے معاف کیا، وہ مجھ سے پوچھے گا کہ جی آپ نے مجھے معاف کیا یا نہیں کیا، آپ مجھے کہیں. مجھے کہنے لگا کہ اس بندے کو میں نے معاف کیا, پر اس بندے کو ایک بات کہنا کہ تو میرے لیے دعا کر, اللہ میری نسلوں میں تجھ جیسا ایک تو پیدا کر دے, ایک تو پیدا کر دے میری نسلوں میں. اگر پھر اگلی بات کہی, کہنے لگا اگر ایک بھی پیدا ہو گیا مجھے یقین ہے کہ میری نسلوں میں اللہ پاک کبھی رزق کم نہیں کرے گا, اللہ میری نسلوں کو فقیر نہیں بنائے گا اور تنگ دست نہیں بنائے گا, اللہ برکتوں کے دروازے صدا کے لیے ہمیشہ کے لیے کھولے رکھے گا. مجھے ایک چیز بتائیں, یہاں کون سی ایسی اس بندے کے اوپر اینٹی کرپشن اور نیب تھی جس نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور کہا اس کے پیسے دے؟ وہ کون سی طاقت تھی؟ وہ ہے ایمان, ایمان, ایمان. وہ ایمان کی طاقت ہے جو کہتے ہیں یہ مال تیرا نہیں اس کا ہے, یہ گری ہوئی بالی, یہ گری ہوئی بالی, یہ اترا ہوا کنگن, یہ گرا ہوا سونے کا ہار, یہ تیرا نہیں اس کا ہے, اس کا ہے. ایمان ہے ایمان, ایمان ہے ایمان, ایمان. ہمارے معاشرے میں چین سکون, ہمارے معاشرے میں کرپشن کا خاتمہ, ہمارے معاشرے میں زندگی کی راہوں کا, زندگی کی راہوں کا سیدھا ہونا, رب کعبہ کی قسم ایمان کے بغیر نہیں ہو سکتا. وہ کوئی طاقت ہے جس کے اندر خیال اور گمان ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے, کوئی مجھے دیکھ رہا ہے. ایک چیز ہے, ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں حج پہ گیا, پھر میں وہیں رہ گیا مکہ مکرمہ میں, بہت عرصہ مجھ پہ غربت آ گئی, تنگ دستی آ گئی, اور غربت اور تنگ دستی نے مجھے گھیر لیا. ایک دفعہ میں نے دیکھا کئی عرصے کے بعد ایک بہت سنہری تھیلی تھی, وہ گری ہوئی تھی. میں نے جا کے اس تھیلی کو اٹھا لیا. جب تھیلی کو اٹھایا تو اس میں ایک بہت قیمتی ہار تھا, بہت قیمتی ہار. میں حیران ہوا کہ ایک طرف غربت ہے اور ایک طرف تنگ دستی ہے, اور ایک طرف یہ قیمتی ہار, یہ قیمتی ہار. کہنے لگے کہ میں اٹھا کے واپس آ گیا, دیکھا کوئی بھی نہیں ہے مالک. دوسرے دن ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا بابا تھا, اس رنگ کی تھیلی اور اس انداز کا ایک ہار تھا, اگر جس کو ملے وہ دے اس کو اتنے 100 درہم دوں گا, اتنا قیمتی چیز دوں گا, اتنا یعنی اس کو درہم دوں گا. کہنے لگے میرے پر غربت ایسی تھی اگر مجھے 2 درہم بھی مل جاتے نا اس وقت تو میرے کئی ماہ نکل جاتے, میری زندگی میں اتنی غربت تنگ دستی تھی اور اتنی بڑی تھیلی درہم کی چاندی کی یہ مجھے دینا چاہتے اس ہار کے عوض. میں بھاگم بھاگ گھر گیا, وہ ہار کی تھیلی اٹھا کے لے آیا. میں نے اس بابا سے کہا بابا جی یہی تھیلی آپ کی؟ بابا جی کہنے لگے ہاں یہی تھیلی تھی. کھول کے دیکھا ہار وہی کا وہی, خوش ہوا اور وہ مجھے مطلوبہ پیسے انہوں نے دیے. کہنے لگے میرے اندر نے گوارا نہ کیا, یہ تو میں نے تھیلی اس کو واپس کی اس لیے یہ میرے ایمان کا تقاضا تھا. میرے اندر نے گوارا نہ کیا کہ میں ایمان کے تقاضے کو بیچوں اور ایمان کے تقاضے کو بیچ کے میں اس کی قیمت لوں. میری گوارا, میرے اندر نے گوارا نہ کیا. انہوں نے لاکھ میری منت کی لیکن میں نے ان کی منت نہ مانی اور ان سے دعائیں لی اور تھیلی دے کے میں نے اس کا عوض یعنی اس کا انعام میں نے وصول نہ کیا. میری غربت بڑھ گئی, تنگ دستی بڑھ گئی, میں نے مزدوری کرنا شروع کر دی. مزدوری کرتے 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 حالات اور کمزور ہوتے ہو گئے, وقت سے وقت گزرتا گیا. آخر کسی نے مجھے کہا کہ ہجرت کر. ایک ملک ایک علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے میں چلے جائیں تو ہجرت کرنے سے رزق اللہ دیتا ہے. اور کسی نے مجھے کہا کہ ہجرت میں ہمیشہ برکت ہوتی ہے اور اللہ ہجرت میں رزق عطا فرماتے ہیں, روزی روٹی عطا فرماتے ہیں. لگ میں ایک کشتی میں بیٹھا, بڑی کشتی تھی, چھوٹا جہاز تھا. میں نے ایک دور جگہ جانے کا ارادہ کر لیا, میں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا. بہت دور چلتے چلتے ہماری کشتی حادثے کا شکار ہو گئی, ہماری کشتی حادثے کا شکار ہو گئی. جب ہماری کشتی حادثے کا شکار ہوئی سب ڈوب گئے. ایک تختہ میرے ہاتھ آیا اور اس تختے بیٹھ کے میں چلتے چلتے تختہ تیرتے تیرتے ایک گمنام جزیرے پہ جا کے تختہ وہ جزیرے میں پہنچا. کچھ لوگ وہاں رہتے تھے اور وہ لوگ مسلمان تھے. اور میں جب وہاں پہنچا میں نے اپنے ایسے حالات بتائے. انہوں نے مجھے کچھ کھانے پینے کی چیز دی. میں نے بس مسجد میں رہنا شروع کر دیا. وہ مجھ سے پوچھنے لگے آپ کو قرآن آتا ہے؟ مجھے بہت اچھا قرآن پڑھنا آتا تھا. جب انہوں نے قرآن سنایا بڑے خوش ہوئے, کہا کہ ہمیں تو ایسا آدمی چاہیے تھا. اور پھر وہ کہنے لگے کہ وہ قرآن جو ہے انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا, مجھ سے پڑھنا شروع کر دیا اور میں انہیں قرآن پڑھانے لگا. کہتے میں اس کے بعد ان کے بچوں کا معلم بن گیا, ان کا معلم بن گیا, ان کے ہاں میری عزت ہو گئی, وقار ہو گئی, شان و شوکت ہو گئی. اور کچھ ہی عرصے کے بعد ان کی میری آپس میں محبت ہو گئی. مجھ سے کہنے لگے کہ ہم چاہتے ہیں آپ کی شادی کریں. اور آپ کی زندگی ازدواجی زندگی ہو, تنہا رہتے ہیں, آپ کو اپنی زندگی کی ضروریات خدمت میں تکلیف ہوتی ہے. میں نے ان کی بات منظور کر لی. کہا کہ اس شہر کا ایک رئیس تھا, اس کی ایک بیٹی تھی, انہوں نے اس سے میری شادی کر لی. کہنے لگے جب میں شادی کی پہلی ملاقات میں اپنی بیوی کے کمرے میں گیا, جب میں نے دیکھا تو اس کے گلے میں وہی ہار تھا. اس کے گلے میں وہی ہار تھا. کہنے لگے میں اس کو تو میں نے دیکھنا بھول گیا, ہار کو ہی دیکھتا رہ گیا. کہنے لگی کہ میرے سرتاج, میرے آقا, کیا آپ کی نظر میری ہار پہ ہے؟ اسے افسوس ہوا کہ میں نے سمجھا تھا شاید میری کسی نیک آدمی سے ملاقات نکاح ہوا. یہ بندہ تو دولت اور ہار کا پیاسا نکلا. کہنے لگے میں ہار کو دیکھتا جاؤں. پھر میں نے باقاعدہ ہار کو پکڑ کے دیکھا تو وہی ہار ہے. تو اس نے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پھر میں نے اس سے کہا کہ اللہ کی بندی, اصل بات یہ ہے, ایسے ایسے میرے حالات تھے اور ایسے ایسے میرے اوپر غربت اور تنگ دستی تھی, اور اسی طرح کرتے کرتے ایک دفعہ یہی ہار مجھے ملا تھا مکہ میں. اور ایک بابا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی اگر مجھے ہار دے, یہ تھیلی کی نشانی ہے, تو میں اس کو یہ انعام دوں گا. اور یہ ہار اور تھیلی میں نے اسے واپس کی تھی. وہ کہنے لگی وہ آپ تھے؟ اوہو, کہا وہ ایک دم بے چین ہو گئی. کہا میرا والد ساری زندگی ایک دعا مانگتا رہا, اللہ تو انہیں دولت بھی دیا, رزق بھی دیا, سب کچھ دیا, اگر میری بیٹی کا وہی داماد میرا بن جاتا, وہی شوہر بن جاتا, تو میں زندگی میں کمائی کر لیتا. ایسا ایمان والا بندہ کیا میرا داماد میری بیٹی کا شوہر بن سکتا ہے؟ میرا باپ ساری عمر دعائیں مانگتا رہا. قسمت کا نظام دیکھیں, ایمان کی برکتیں دیکھیں, ایمان سے نسلوں کا پلنا دیکھیں, ایمان سے مسائل کا حل دیکھیں, ایمان سے مشکلات کا حل دیکھیں. فرمایا کہ دیکھیں کہاں کشتی, کہاں اس کا ڈوبنا, کہاں اس کو تختہ ملنا, اور کہاں اس کو تختہ ملنے کے بعد پھر اس تختے کے اوپر بیٹھنا اور جزیرے پہ پہنچنا, اور جزیرے پہ پہنچ کے اور ان کو بیٹی. اوہو,
وہ اس کی بیٹی بھی اس کے نکاح میں آئی، وہ ہار بھی اس کے حق میں اس کو ہدیے میں ملا، اور اس کی ساری جائیداد بھی ملی. اللہ والو، ایمان سے معاشرے میں سکون آئے گا، ایمان سے زندگی میں چین اور قرار آئے گا، ایمان سے نسلوں میں برکتیں آئیں گی، اور ایمان سے ہمارے معاشرے کے اندر ظلم اور ستم ختم ہوگا، اور ایمان سے ہمارے معاشرے میں غربت، فقر، تندرستی ختم ہوگی، اور ایمان سے ہمارے معاشرے میں ہمدردی کے جذبات پیدا ہوں گے، اور ایمان سے ہمارے معاشرے کے اندر خیر اور عافیت کی راہیں کھلیں گی، اور ایمان سے اللہ دنیا میں بھی خیریں اور عافیت کے دروازے کھولے گا. جب ایمان آئے گا اللہ وقت بادشاہ کرے گا، جب ایمان آئے گا اللہ ایسے بادشاہ عطا فرمائے گا جن کے دل میں رعایا کی محبت ہوگی، جب ایمان آئے گا اللہ خزانوں کا مالک ان لوگوں کو بنائے گا جن کے دل کے اندر رحم بھی ہوگا اور سخاوت بھی ہوگی، جب ایمان آئے گا پھر زمینیں خود کہیں گی کہ ہماری فصلیں ایسی ہوتی ہیں، جب ایمان آئے گا اللہ برکت کے دروازے ایسے کھولے گا ایک ہنڈیا کو سینکڑوں لوگ کھائیں گے، ہنڈیا میں سالن اور روٹیاں ختم نہیں ہوں گی، جب ایمان آئے گا اللہ غربت کی راہیں ختم کر کے تمنگری کے ایسے دروازے کھولے گا کہ مدینہ کی گلیوں میں آوازیں لگانے والے کہیں گے کہ ہمارا مال لینے والا ہے یا کوئی نہیں. اللہ ایسے رحمت کے، رحمت کے، عزت کے، خوشیوں کے دروازے کھول کے دکھائے گا. ایمان، ایمان، ایمان سے معاشرے میں چین اور سکون آیا تھا، آیا تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز پونے دو سال، ڈھائی سال حکمران بنے، کچھ زیادہ عرصہ نہیں، دو سال پونے تین مہینے، کوئی دو سال کہتے ہیں، کوئی ڈھائی سال، پونے تین، بس بس زیادہ نہیں. ان کے اندر ایمان تھا. اوہو، ایک بھیڑیا بکری اٹھا کے لے گیا چرواہے کی، اور وہ بکری کے پیچھے، بھیڑیے کے پیچھے نہیں بھاگا، اس نے شہر کا رخ کیا، اور اس کے اندر پتہ چلا، محسوس ہوا، لگتا ہے آج عمر اس دنیا سے بن عبدالعزیز رخصت ہو گئے. کیوں؟ یہ وہی بھیڑیے تھے جو میری بکریوں کی خود حفاظت کرتے تھے، آج بھیڑیا میری بکری کو اٹھا کے لے گیا، آج کوئی ایمان والا بادشاہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا. دیکھا تو عمر بن عبدالعزیز کا جنازہ چار ہاتھ تھا. ایمان سے معاشرے میں نسلیں سنور جاتی ہیں، نسلیں نسلیں زندگیوں میں، نسلوں کی زندگیوں میں سانسیں اور رمق بن جاتی ہے اور بھر جاتی ہے. اللہ والو، ہماری اس وقت کی سب سے بڑی پریشانی ایمان ہے، اور میں بھی اس کا محتاج ہوں، ساری انسانیت محتاج ہے. ایمان والے چند انڈونیشیا میں گئے تھے، سارا انڈونیشیا مسلمان ہو چکا تھا. ایمان والے چند سارے چند فلپائن میں گئے تھے، اور مینیلا، من اللہ نام تھا اس کا، مینیلا نہیں تھا. ایمان والے چند فلپائن میں گئے تھے، آج بھی وہاں ایک قبیلہ ہے، ان کی قوم کا نام خود مدینہ ہے، کاسٹ جیسے کسی کی شیخ، کسی کی فلاں، ان کی کاسٹ کا نام مدینہ ہے. اور یہ لفظ مڈگاسٹ کر نہیں، کیا نام ہے اصل؟ مدینہ الاصغر. مڈگاسکر کا نام سنا؟ کہاں ہے؟ افریقہ میں. مڈغاسکر نہیں تھا، یہ مدینہ الاصغر تھا. ایمان والے جب گئے تھے وہاں، ان ایمان والوں کی زندگیوں کی تجارتوں نے ان کے رنگ، ان کی نسلیں، ان کے حصے، ان کے شعبے اور ان کے انداز بدل کے رکھ دیے تھے. مڈغاسکر مینیلا نہیں، من اللہ، من اللہ، من اللہ. ہاں ہاں، ایمان ہماری ضرورت ہے. جب ایمان ہوگا تو پھر پڑوسی کو اپنے چھلکوں سے نقصان نہیں دے گا، جب ایمان ہوگا پھر پڑوسی سے معذرت کر لے گا، جب ایمان ہوگا، ایمان ہوگا پھر اپنی ساس سے جا کے معافی مانگے گا، میں نے آپ کی بیٹی کو پتہ نہیں کتنا عرصہ تکلیف دی، اس کو کس انداز سے ستایا، اس کو کس انداز سے میں نے اس کا دل دکھایا. آج میری بیٹیاں سامنے ہیں, اگر میری بیٹیاں نہیں تو ان کی نسلیں ہیں. اگر کچھ بھی نہیں, اللہ تو ہے نا, میں نے اللہ کو کیا جواب دینا ہے؟ پھر اپنی ساس سے معذرتیں کر لے گا, پھر اپنی ماں سے معذرت کر لے گا, اپنی اولاد سے بھی معذرت کرے گا, بیٹا میں نے تمہیں وہ تربیت نہیں دی, وہ اخلاق نہیں دیا, وہ ایمان نہیں دیا, وہ تقوی نہیں دیا, وہ تعلق نہیں دیا, بیٹا میں تمہارا مجرم ہوں, مجھے معاف کر دینا. ایمان, ایمان, ایمان سے معاشرے میں خیر کی راہیں کھلتی ہیں, ایمان سے معاشرے میں عافیت کی راہیں کھلتی ہیں. ایمان, ہاں ایمان, ہماری زندگیوں کی, ہماری نسلوں کی ضرورت ہے ایمان. اور جتنا ہماری نسلوں کی ضرورت ایمان ہے, اس سے ہماری دنیا آخرت کی خیر کے دروازے اللہ کھول کے دکھاتا ہے. ہماری پچھلی تاریخ بتا رہی ہے, ہماری پچھلی تاریخ بتا رہی ہے کہ جب امتوں میں ایمان آیا, اللہ نے غیب سے, اللہ نے غیب سے فتوحات کے دروازے کھولے. ہاں ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا, آپ کو ایمان کی سطح پہ فتوحات بتاؤں, ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. سپاہ سلار نے روزے رکھنا شروع کر دیے. اب وہ راز کو کہتے تھے کہ میرے لیے ایک روٹی کو تھوڑی سی چیز رکھ دینا کھانے پینے کی سحری کے لیے. رات کو سب سو جاتے تھے, وہ جو بس صبح سب سحری کے لیے اٹھتے تو وہ روٹی ہوتی نہیں تھی. عظیم انسان تھے, خاموش ہو جاتے کہ شاید ہمارے غلام نے وہ روٹی رکھنا بھول گیا, اس کو اظہار بھی نہیں کرتے تھے, خاموش ہو جاتے تھے, روزہ رکھ لیتے تھے. دوسری رات پھر کہہ دیا کہ میرے لیے ایک روٹی رکھ دینا, اس نے کہا جی ٹھیک ہے. پھر 24 گھنٹے کے بعد کچھ کھا لیا, پھر دیکھا رات کو پھر روٹی نہیں, پھر روٹی نہیں. اب جب تیسری رات ہوئی اس نے کہا کہ اللہ کا بندہ غلام کو کہا, میں تجھے ہر دفعہ روٹی کا کہتا ہوں تو روٹی نہیں رکھتا. آقا میں تو رکھتا ہوں. اس نے کہا میں دیکھتا ہوں روٹی نہیں ہوتی, میں تو رکھتا ہوں روٹی. اس نے کہا ٹھیک ہے, پھر آج ذرا مخبری کرتے ہیں کہ کون چرا کے لے جاتا ہے, اب کوئی ہے ہی نہیں. اب یہ کون لوگ تھے جنہوں نے ایک قلعے کو فتح کرنا تھا, اور قلعے والوں نے اپنے قلعے کے دروازے بند کر لیے تھے, اور یہ قلعے کو فتح کسی شکل میں نہیں کر سکتے تھے, اور ناقابل تسخیر قلعہ تھا جس کو آج تک کوئی فاتح فتح نہیں کر سکتا تھا اپنی ساری طاقتوں اور قوتوں کے باوجود, اور ساری رعایا اندر یہ باہر بیٹھے ہیں, اور کئی ہفتے ہو گئے کوئی فتح نہیں ہو رہی. آخر انہوں نے کہا کہ میری فتح کی بنیاد یہ ہے, میں روزے رکھ کے اللہ سے مانگوں گا, اور ایمان کی طاقت میں اللہ سے آپ پہلے میں نے اسلحہ, گھوڑا, تیر, تلوار اور اپنی قوتیں اور اپنی تدبیریں, اب ایمان کی طاقت میں. اب رات کو پہرا ہو رہا, کوئی فوجی اٹھا کے لے جاتا ہے, کون ہے روٹی کون لے جاتا ہے, روٹی کون لے جاتا ہے, روٹی کون لے جاتا ہے, روٹی کون لے جاتا ہے. اب جب ہو رہا تو دیکھا کہ کتا آیا, اور اس نے روٹی منہ میں پکڑی اور چل پڑا, اور یہ چپکے سے پیچھے. یہ کتا کہاں سے آیا؟ وہ جو قلعے کی بہت بڑی دیوار تھی جو آج تک کوئی اس کو شکست نہیں دے سکا تھا, اس کے نیچے ایک سوراخ تھا, جھاڑیوں میں اٹکا ہوا کتا اس سوراخ سے روٹی لے کے اندر چلا گیا. انہوں نے کہا اچھا یہ ایک سوراخ ہے جس میں کمزور بدن کا آدمی ایسے اندر جا سکتا ہے. یہ فتح کی پہلی کرن کھلی ایمان کی طاقت سے, روزے کی قوت سے.
ہاں یہ ایمان کی پہلی فتح اور ایمان کی پہلی سیڑھی اور فتح کی پہلی سیڑھی ایمان کے ذریعے سے. اب انہوں نے بندہ اندر بھیجا اس کتے کے پیچھے. جب اس کتے کے پیچھے بندہ اندر بھیجا وہ سارے حالات کی خبر لے کے آیا. اس نے کہ جی اندر یہ حالات ہیں یہ حالات ہیں. پھر انہوں نے تدبیر بنائی کہ کن حالات میں اندر چوکی دار سوتا ہے اور کس چوکی دار میں سو کے اندر, اور اندر جا کے جو ہے گیٹ کا یعنی قلعہ کا دروازہ کھل جاتا ہے اور فوجیں پہلے سے ان کی تیار اور ان کی بے خبری کا انتظار. فوجیں ان کی پہلے سے تیار اور ان کی بے خبری کا انتظار, اور ادھر سے ان کی بے خبری, ادھر ان کے بندے گئے اور انہوں نے جا کے دروازے کھول دیے اور یہ ساری کی ساری فوجیں اندر داخل ہوئی اور تھوڑی سی مزاحمت سے پورے قلعے کے اوپر فتح ہو گئی. وہ قلعہ جو تلواروں سے تیروں سے گھوڑوں سے جرنیلوں سے تدبیروں سے فتح نہ ہوا, وہی قلعہ ایمان کی طاقت سے فتح ہو گیا. آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ آپ فوراً چلے میرے ساتھ اسلام آباد, اور اسلام آباد میں جب آپ مری کی طرف جائیں تو مری کی طرف جاتے ہوئے آپ کے دائیں طرف اوجڑی ایک کیمپ نام آئے گا. اوجڑی آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ یہ مرحوم صدر ضیاء الحق کا دور ہے, اور اوجڑی کیمپ کا واقعہ غالباً 1986 میں ہوا, رمضان کے ایام تھے, اور انہوں نے کہا کہ سارے اسلام آباد کو خالی کر دو, ایٹمی آگ ہے, پانی ڈالنے سے اور بھڑکے گی, اس کا علاج صرف ہمارے پاس ہے, اور ایٹم پروف ہم ایسا لباس بنائیں گے جو ایک بندے کے لیے اتنے لاکھ ڈالر کا آئے گا, ورنہ اسلام آباد سارا کا سارا پھوک جائے گا اور سارا اسلام آباد ختم ہو جائے گا, سارا پنڈی ختم ہو جائے گا, برگلا کے پہاڑ ہل جائیں گے, ان کے روئیں تھجیاں اڑ جائیں گی, جتنا اس کا اس کے اوپر اسلحے کا اور بموں کا اور کیمیکل کا ذخیرہ پڑا ہے. ہاں میں نے یہ بات جنرل جاوید ناصر, اللہ اس شخص کی عمر میں برکت دے, ابھی بھی زندہ لاہور میں موجود ہے, میں نے ان سے بات یہ خود سنی, کہا کہ وقت کے صدر کا میرے اوپر رات کو پیغام آیا اور اس کو کہا کہ یہ کام یہی کر سکتا ہے, اور وہ نیند سے اٹھا کے مجھے لے گئے, اور وہاں پریشانی کا عالم ہے سارے کے سارے صدر کے گھر پہ. ہاں یہ صورتحال ہے, اور کہا کہ آپ کو دیتے ہیں کمان اور یہ آپ کریں. میرے سامنے 1986 کا وہ اردو ڈائجسٹ پڑا ہوا جس کے ٹائٹل پہ جاوید جنرل جاوید ناصر جرنیل والی سٹک بغل میں دبائے اور فوجیوں کو ہدایات دے رہا, اور وہ ٹائٹل پہ وہ تصویر ہے, وہ ڈائجسٹ میں وہ ٹائٹل پہ وہ تصویر ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے سارے فوجیوں کو اکٹھا کیا, اور سارے فوجیوں کو اکٹھا کر کے میں نے ان سے کہا کہ سب سے پہلے تو توبہ کرو, اللہ جتنے صغیرہ گناہ اللہ جتنے کبیرہ گناہ ان سے ہم معافی مانگتے ہیں, کیوں گناہوں سے اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے, نافرمانی سے اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے, اور کہا کہ سب سے پہلے میں نے کہا توبہ کرو. انہوں نے توبہ کی, اور توبہ کرنے کے بعد کہا سارے روزے رکھو اور سارے اعمال کرو اور قرآن پاک کی تلاوت کرو اور راتوں کو اٹھ کے تنہائیوں میں تہجد پڑھ کے نفل پڑھ کے اللہ سے مانگو کہ اللہ ہماری مدد فرما. ساری سائنس کہتی ہے, سارے جوہری قوت توانائی بنانے والے, یہ ایٹمی نظام بنانے والے کہتے ہیں یہ ناممکن ہے, لیکن مولا تیرے لیے ناممکن نہیں. کہا کہ سب فوجیوں کو کہا کہ اللہ اکبر کہو, حدیث میں آتا ہے آگ نہ بجھتی ہو اللہ اکبر کہیں آگ بجھ جاتی ہے, میری آقا مدینے والے نے فرمایا, اور فرمایا قرآن پاک کی آیت پڑھی, جنہوں نے آیت جو آیت پڑھ سکتے تھے ان کو فرمایا کہ یہ آیت پڑھو, قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم, یہ آیت, اور باقی سارے فوجی اللہ اکبر کہو, اور اس کے اوپر پانی اور پھر مٹی
اور ریت اور جس ترتیب سے وہ جرنیل خود کھڑا ہے اوپر، وہ ایمان کی طاقت، وہ اللہ کے مجاہدین اور فوج کی اندر کی وہ مجاہدانہ قوتوں کا بیدار ہونا، توبہ کے ساتھ، روزے کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، درود پاک کے ساتھ، تسبیحات کے ساتھ، اللہ کے سامنے ساری گڑ گڑانے کے ساتھ، یہ جب کیفیت پیدا ہوئی تاریخ آج بھی گواہ ہے، اور تاریخ میں ان لوگوں کے پتے موجود ہیں جو سائنسدان وہاں مسلمان ہوئے. ہاں کہ یہ کیا نظام ہے جس کو ہماری سائنس اب تک ثابت نہیں کر سکی، لیکن ہو گیا. چند دنوں میں پورے اسلام آباد کو انہوں نے کہہ دیا کہ واپس آ جاؤ، جو اسلام آباد چھوڑ کے چلے گئے تھے، جو پنڈی چھوڑ کے چلے گئے تھے، واپس آ جاؤ، آپ خطرے سے باہر نکل آئے ہیں. ہم نے وہ سارا کا سارا، وہ خطرناک اسلحہ، بم جو بھی تھا، وہ سارا کا سارا ہم نے نکارا بنا دیا. اور اس نکارا بنانے کے اندر کون سی قوت تھی؟ ایمان. آپ کیوں دور چلے جاتے ہیں؟ یہ سامنے 1986 کھڑا ہے، وہ جرنیل، وہ سپاہی، وہ بڑا جرنیل جنرل جاوید ناصر ابھی تک زندہ ہے. آپ کیوں دور جاتے ہیں؟ ایمان کے راستے، ایمان کی روشنی، ایمان کی طاقتیں، ایمان کے ساتھ اللہ کی مددیں، ایمان کے ساتھ ناممکن سے ممکن، ایمان کے ساتھ مسائل کا حل، ایمان کے ساتھ مشکلات کا حل، ایمان کے ساتھ اللہ کی مدد، اور ایمان کے ساتھ اللہ کی قوت. یہ ایمان ہی ہے، ایمان ہی ہے. ہاں اللہ والو، یہ ہمیں سبق ملا ہے، یہ ہمیں زندگی کی راہیں ملی ہیں، یہ ہمیں زندگی کا ایک انداز ملا ہے کہ ہمارے مسائل کا حل صرف ایک ہے، کہ ہم اس ایمان کی تلاش کریں، اس ایمان کی تلاش کریں جس ایمان کو اہل بیت نے بانٹا، صحابہ نے تقسیم کیا، انبیاء لے کے آئے اور انہوں نے اس کو پسند کیا. اور میں کہہ رہا ہوں ابھی، ان ہستیوں کی دعاؤں کو پڑھا کریں، ان ہستیوں کی دعاؤں کا تلاش کیا کریں. انہوں نے کن سے مانگا تھا؟ انہوں نے کن کے سامنے فریاد کی تھی؟ امام زین العابدین سے بڑھ کے اس کائنات میں کوئی دعائیں مانگنے والا نہیں ملے گا. کائنات کے سارے ولی، قطب، ابدال، غوث، قلندر، جتنی بڑی بڑی نیک ہستیاں ہیں، ایک اہل بیت کی عظیم ہستی، اہل بیت کے ایک شہنشاہ، اہل بیت کے ایک فرد کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ ہستیاں ہیں، وہ ہستیاں ہیں. ان کو دیکھیں، وہ کن سے کس سے مانگتے گئے، وہ کس کے سامنے فریاد کرتے گئے، اور ان کو اپنے ایمان کا کتنا فکر تھا، اور ان کو اپنے ایمان کے بنانے کا کتنا فکر تھا، ایمان کے بچانے کا کتنا فکر تھا، ایمان کے سنوارنے کا کتنا فکر تھا. ان کی نسلوں میں، ان کی زندگیوں میں ایمان ہی تو تھا جس نے کمپرمائز نہیں کرنے دیا یزید کے سامنے، ایمان ہی تو تھا جس نے سر کٹوا دیا، خیموں کو آگ لگوا دی، پیاس میں چلے گئے اور وہ ان کی اپنے ہی خون سے ان کی پیاس بجھ گئی، وہ کائنات کا مقدس خون، جس نے ایمان ہی تو تھا. ایمان نے سارے فیصلے، ورنہ ایک بول کے اندر تو سارا تخت مل جانا تھا، ایک بول کے اندر تو ساری کے سارے راہیں ہموار ہو جانی تھیں، لیکن پوری انسانیت کو پر کربلا کا میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ فلسفہ دیا ہے، ایک پورے کا انسانیت کو کربلا نے ایک پیغام دیا ہے، اور وہ پیغام یہی ہے کہ ایمان اگر سامنے ہے تو پھر فاتح ایمان ہوگا. ٹیپو سلطان بظاہر تو ہار گیا، ایمان کہتا ہے وہ جیتا ہوا. فاتح کہتے ہیں ٹیپو سلطان کو، ٹیپو سلطان کو دنیا فاتح کہتی ہے. میری آپ سے درخواست ہے، میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، اپنی نسلوں کو ایمان سکھائیں، اپنی نسلوں کو اللہ کا تعلق سکھائیں. وہ بھی تو ماں تھی نا جو کہتی تھی بیٹا نماز پڑھو، نفل پڑھو، پھر کھانا اللہ دے گا، اور تاک میں کھانا رکھ دیتی تھی. بچہ سکول سے، مکتب سے آتا تھا اور آ کے نماز پڑھتا تھا اور کھانا مل جاتا تھا. وہ اما ایک دفعہ کھانا رکھنا بھول گئی اور کسی پڑوسن کے ہاں یا کہیں ضرورت کے ہاں کہیں کسی کے گھر چلی گئی، اور بچے کے مکتب سے آنے کا وقت ہوا سکول سے، اور ماں کہنے لگی ہائے آج میرے بچے کا یقین ختم ہو جائے گا، میں کھانا رکھنا بھول گئی. بچہ آیا, اس نے ہنستا منہ معمول آ کے نفل پڑھے, نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے کہا اللہ کھانا دے, اور جب دیکھا تو کھانا پڑا ہوا تھا, ہاں لاج والوں نے لاج رکھ دی, اس نے مان رکھ دیا اور کہنے لگا اما آج تو کھانا سب سے زیادہ لذیذ کھانا تھا, اما آج آپ نے بہت اچھا کھانا رکھا تھا. ایمان یہ سیکھا ہے ہم نے بڑوں سے, جن کے نام سے ہماری نسبتیں ہیں وہ انبیاء ہیں, ہماری نسبتیں صحابہ اہل بیت کے ساتھ ہیں, ہماری نسبتیں اولیاء صالحین کے ساتھ ہیں, یہ ان کے سبق ہیں. یہ سبق میں نے آپ نے سیکھا ہے, اس سبق سے معاشرے میں سکون آیا تھا آئے گا, اس سبق سے معاشرے میں چین آیا تھا آئے گا, اس سبق سے زندگیوں میں امن آیا تھا آئے گا, اس سبق سے قومیں آپس میں مل جائیں گی, اس سبق سے فرقے آپس میں شیر و شکر ہو جائیں گے, اس سبق سے زندگیوں کے دن رات سنور جائیں گے, اس سبق سے بیماریاں ختم, مشکلیں حل, پریشانیاں دور ہو جائیں گی. یہ سبق ہے, اس سبق کو سیکھنا ہے. اس سبق کے بغیر ہمارے سارے سبق ادھورے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں چین اور سکون نہیں, ہمارے معاشرے میں امن نہیں, اس کی بنیادی وجہ اس سبق سے ہم دور ہیں, اس سبق سے ہم دور ہیں. اپنی نسلوں کو سب کچھ دیا, ایمان نہیں دیا. میرے پاس ایک کیس مسلسل آ رہا, پاکستان کے ایک بہت بڑے صاحب گزرے ہیں, میں نام نہیں لیتا, ان کی فیملی آ رہی, ہر مہینے وہ اپنے مختلف دوستوں کے ڈیوٹیاں لگا دیتے ہیں, جب ٹائم کھلتا ہے تو ٹائم لے لیتے ہیں. ہر ہفتے وہ مجھ سے ملاقات کر رہے ہیں, آج کئی مہینے ہو گئے ہیں, اور میں ہر ہفتے جب ملاقات کرتے میں کہاں سے ٹائم ملا, کہ ہم لے لیا. خیر ہر کسی کا حق ہے, لے سکتا ہے. اب وہ ہر ہفتے مجھ سے ملاقات کر رہے ہیں, ایک ہی مریض کے سلسلے میں, ایک ہی مرض کے سلسلے میں. وہ ان کی جوان بیٹی ہے 26-27 سال کی, جو نفسیاتی بیماریوں میں بہت زیادہ الجھی ہوئی ہے, اور وہ باہر پڑھنے کے لیے گئی تھی, وہاں تعلیمی طور پہ اس کو وہ نہیں ملا جو وہ لینے گئی تھی, بس اس چیز کو دل میں لے کے بیٹھ گئی, اور اس کے بعد ڈپریشن ٹینشن کے دورے پڑے, پھر ڈپریشن ٹینشن کے دورے کے بعد وہ بیچاری بیٹھے بیٹھائے اپنے حال سے بے خبر ہو جاتی ہے, پھر اپنے آپ کے کپڑے اتار دیتی ہے, پھر اپنے بال کاٹنا شروع کر دیتی ہے, پھر اپنے جسم کو نوچنا شروع کر دیتی ہے, گھر والوں کو کرسیاں, وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں شیشے کی کوئی چیز بچی ہوئی نہیں, نازک کوئی برتن چینی کا, شیشے کا اور پتھر کا کوئی برتن ہمارے گھر میں بچا ہوا نہیں, اور اس کے اندر پھر حیرت انگیز طور پہ خون خاری اس کے اندر آ جاتی ہے, اور پھر سوائے نشے کے اور ٹرنکولائزر کے یا کوئی نیند کے اس کا کوئی علاج نہیں. اور پھر اس نے جو میں جو یہ سارا نقشہ میں نے اس لیے کھینچا, اس میں آپ کو جو بات کہنا چاہتا ہوں, مجھ سے کہنے لگے جی ہم اس کو لے کے اپنا اس کے اسکاٹ لینڈ کے یعنی انگلینڈ کے ایک بہت بڑے ہسپتال میں گئے. جب ہسپتال میں ڈاکٹر نے ساری ہسٹری دیکھی, تو ہسٹری دیکھنے کے بعد کہنے لگے کہ اس کو آپ کے ملک میں کچھ صوفی ٹائپ لوگ ہوتے ہیں. کہا ہمیں اس نے باقاعدہ مجھے ایک صوفی کی تصویر نکال کے دکھائی, ساتھ رکھی ہوئی تھی, کہ صوفی ٹائپ لوگ ہوتے ہیں, ان کے پاس اس کو لے جاؤ, وہ اس کے اندر کے یقین کو مضبوط کریں, اور یہ یقین لفظ میں کہہ رہا ہوں, اس نے اس کو انگلش میں کہا تھا, اس کے یقین کو مضبوط کریں, اگر اس کا یقین مضبوط ہو جائے گا یہ زندگی میں ٹھیک ہوگی, ورنہ ساری زندگی اس کو نیند کی گولیاں کھلانے سے اس کا ویٹ بڑھ جائے گا, اس کا ویٹ اتنا بیچاری کا موٹا, چہرے پہ اتنے بال, ہارمونل نظام اتنا ڈسٹرب کہ اس کا حال عجیب و غریب. اور اب تو جب وہ بیچاری خاتون کو لاتے ہیں, اس کے جسم کی کوئی حالت ہے
یقین جانی جب پہلی دفعہ میرے پاس لائے تھے اتنی بدبو، میرے ساتھ ایئر فریشر پڑا ہوتا ہے، میں بار بار وہ کر رہا تھا، حالانکہ میرے کمرے میں مستقل اب بھی اونٹ کی دھونی ہوتی ہے، اونٹ کی دھونی میرے کمرے میں میرے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، اور ایک اور خوشبو ہے اس کو وہ باقاعدہ میرے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، کہ خوشبو تو ہماری روح کی غذا ہے، ذکر کی طرح فرشتوں کی غذا ہے، اولیاء جو جنات ہیں خوشبو ان کی غذا ہے، ہماری بھی ضرورت ہے، سنت ہے، تو اس کے باوجود بھی اس کی بدبو اتنی زیادہ تھی کہ میں یقین جانیے پریشان ہو جاتا تھا. اور اس ڈاکٹر کی بات، اسکاٹ لینڈ کا ڈاکٹر، دنیا کا سب سے بڑا نہیں کہہ رہا، منہ سے غلط نکلا، دنیا کے بڑے ماہر نفسیاتوں میں اس کا شمار، بڑے ماہر نفسیاتوں میں، وہ کہتا ہے اس کا یقین مضبوط کریں، اس کو آپ کے ہاں صوفی ہوتے ہیں ان کے پاس لے کے جائیں. کہنے لگی ہم نے صوفی کی ریسرچ کی تو پتا چلا کہ ابکری میں تسبیح خانے میں یہ نظام ہے، پھر ہم نے کہیں سے آپ کا وقت لیا، پھر وقت لینے کے بعد ترتیب بنائی. اب میں اس کا علاج ہو رہا الحمدللہ. وہ خاتون بہت ہی بہتر ہے، بہت ہی بہتر ہے، اور اس کو زندگی میں جینے کا سلوک اور سلیقہ ملا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، یہ سب نقصان کہاں سے ہوا؟ یہ سب نقصان ہوا اس لیے کہ زندگی کے دن رات بہت زیادہ برباد ہو گئے، یقین نہ ملا. مریض میں نے کچھ مریض دیکھے ابھی اسی اتوار کی شام کو میں مریض سے واپس آیا، رات میں نے پنڈی میں گزارا، وہاں کچھ مریض دیکھے اخبار مارکیٹ میں، اچھے خاصے مریض تھے، بہت زیادہ 100 سے زیادہ تھے، وہ دیکھے میں نے. پھر پیر کی صبح میری روانگی تھی، تو میں مری میں کچھ میڈیکل کالج کے لوگ میرے پاس آئے، مجھ سے کہنے لگے جی آپ سے ہم نے میڈیکل کالج کے لیے جو ہے وہ درس کرانا ہے، میڈیکل کالج کے لیے درس کرانا ہے. کیوں؟ کہنے لگے جی ہمارے میڈیکل کالج میں، اور میں جتنے میڈیکل کالج میں، ہمارے ہاں نشے کا رجحان بہت بڑھ رہا ہے. میں نے کہا یہ تو بہت پرانی بات ہے. پھر میں نے اپنا واقعہ سنایا، یہ بات ہے 89 کی بات ہے. تو میں، میرے امتحان ہو رہے تھے، اور ساتھ ہمارے کالج کے سی آئی ایس سینٹر ہے کالج کے، میں اس میں سے گزرا، تو وہ پولیس والے بھی تھے، کچھ اور حضرات بھی تھے، اس کے انچارج تھے، ایک کلفی والے کے ساتھ نا کلفیاں نکال کے کھا رہے تھے، مجھے کہنے لگے، واقف تھے، کہنے لگے آئے حکیم صاحب آپ بھی کلفی کھائیں. میں کہا کہاں سے کلفی آ گئی؟ ایک موٹی سی گالی دے کے کلفی والے کو کہنے لگے، ظالم میڈیکل کالج میں کلفیاں بیچنے جاتا تھا، ساتھ ہیروئن بیچتا تھا، اور اس کو ہم پکڑ کے لے آئے، آپ بھی کلفیاں کھائیں. میں کہا میں یہ کلفی نہیں کھاتا ہوں. میں چلا گیا. میں نے کہا یہ بہت پرانی بات ہے، اور مجھے ان میڈیکل والوں نے پھر خود ہی اس کا حل بتایا، خود ہی باتوں میں کہنے لگے اگر ان کو اللہ پہ یقین ہو تو ایسا نہ ہو. میں نے کہا یہ کیوں نشہ کرتے ہیں؟ کہنے لگے تعلیم کا برڈن ہوتا ہے، کچھ ماحول بھی ایسا ہے، پھر یہ سکون کی تلاش میں ایسا کرتے ہیں. کوئی میڈیکل والوں کا قصور نہیں، میڈیکل کالج میں سارے ایسا نہیں کرتے، اور نہ ہی سارے ایسا کرتے ہوں گے، لیکن اگر یہ رجحان پڑ رہا تو یقین جانی یہ میرا حکیم طارق کا قصور ہے. میں نے انہیں اللہ کی ذات کا تعلق نہیں دیا، اور اللہ کی ذات کی محبت نہیں دی، اور میں نے انہیں اللہ کی ذات کا یقین نہیں دیا. اگر انہیں یقین ہو جاتا، انہیں یقین ہو جاتا کہ خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، میں اللہ کو مناؤں گا اور محنت بھی کروں گا،
اور اس کے بعد بھی اگر میں ناکام ہو گیا، میں نے امیر ہونے کی بہت کوشش کی، میں نے مالدار ہونے کی بہت کوشش کی، بہت کوشش کی اور حلال طریقوں سے بھرپور محنت کی، اگر میں اس کے باوجود بھی غریب رہا تو ٹھیک ہے مولا، اگر تو اس راضی ہے تو پھر میں راضی ہوں، میں کسی کا گھر نہیں اجاڑوں گا قتل کے نام پہ، ڈاکے کے نام پہ، اور دو نمبر چیز، دو نمبر دوائی، دو نمبر غذا بنانے کے نام پہ میں کسی کی صحت، کسی کی زندگی، کسی کا گھر برباد نہیں کروں گا۔ یہ کون سی چیز سکھاتی ہے؟ یقین اور ایمان سکھاتا ہے۔ ہاں، کئی ڈاکوؤں نے آ کے اللہ کی ہدایت دی ہوئی ہدایت کی وجہ سے میرے ہاتھوں پہ جو ہے وہ توبہ کی۔ ایک ڈاکو نے مجھے نصیحت کی اور آج بھی اسے میرے کان جو ہیں اس کے نصیحت کو آج بھی سن رہے ہیں۔ مجھے نصیحت کی، ایک ڈاکو نے آ کے مجھے نصیحت کی اور عجیب نصیحت کی۔ ڈاکو آ کے کہنے لگا، ڈاکو کہنے لگا، کہنے لگا کہ بڑے عرصے کے بعد ایک بات سمجھ آئی ہے، اور وہ یہ سمجھ آئی ہے اگر اللہ کی ذات پہ یقین ہو جائے تو پھر لوگوں کے پرسوں پہ اور لوگوں کی چیزوں پہ اور لوگوں کے مالوں پہ اور لوگوں کی کوٹھی اور بنگلوں پہ نظر نہیں جاتی، پھر اللہ کے خزانوں اور اپنے ہاتھ کی محنت پہ نظر جاتی ہے کہ محنت کروں گا تھوڑا مل جائے گا، کوئی بات نہیں، اور اس میں برکت ہوگی۔ کہا کہ یہ سبق میں نے سیکھا ہے، مجھے کہنے لگا کہ آپ بھی سیکھیں اور یہ اپنے دس میں لاکھوں کروڑوں کو بتائیں کہ اس کے علاوہ معاشرے میں چین آ نہیں سکتا۔ کہنے لگا میں وہ ہوں جس نے سالہا سال جیل کاٹی پر جیل مجھے نصیحت نہ دے سکی، ہر دفعہ جیل سے میں نیا عزم لے کے آیا، مجھے اگر نصیحت ملی تو کسی فقیر سے ملی کہ زندگی میں، زندگی مال سے نہیں اعمال سے بنتی ہے، اگر زندگی میں سکون چاہیے تو یقین حاصل کر، اللہ تجھے پالے گا، اللہ تیری نسلوں کو پالے گا۔ یہ میرے دوستو، اللہ والو، یہ زندگی کا ایک سبق ہے، یہ زندگی کا ایک سلیقہ ہے۔ یقین سے معاشرے میں چین آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی انگزائٹی، ٹینشن، پاگل پناہ، جھنجھلاہٹ، عدم برداشت، غصہ، گھریلو جھگڑے، ناچاکیاں، نفسیاتی بیماریاں، الجھنے، ٹکراؤ، حادثات کی کثرت، اس کی بنیاد یہی بے یقینی ہے۔ اگر ایمان آ جائے، ایمان پھر زندگی میں صبر سکھاتا ہے، ایمان زندگی میں حوصلہ سکھاتا ہے، ایمان زندگی میں درگزر سکھاتا ہے، ایمان جینا سکھاتا ہے، ایمان مرنا سکھاتا ہے۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی یا رب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا۔ یہ ایمان ہی سکھاتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں سکھاتا۔ ایک ڈرائیور میرے پاس آیا، مجھ سے کہنے لگا کہ میں اور کنڈکٹر کے ساتھ ہمارا آپس میں تعلق تھا، ہمارے اوپر چھاپے پڑتے ہیں، بڑی کمپنی کا ڈرائیور تھا، پاکستان میں ایک ٹرانسپورٹ کی بڑی کمپنی ہے، اس کا ڈرائیور تھا، نام بھی لے لیتا ہوں، نیو خان کا ڈرائیور تھا۔ کہنے لگا ہمارے پر بہت چھاپے، چھپ کے آتے ہیں، ٹکٹے چیک کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس بہت گور ہوتے ہیں، آج تک وہ کسی گور کو پکڑ ہی نہیں سکے۔ کہنے لگے ایک دفعہ ایک بندہ آیا، اس نے سی ڈی دی، اس نے کہا یہ سی ڈی ہے، یہ لگا لے۔ میں نے نا اس کو کہا، میں نے کہا میں کسی مولوی کی سی ڈی نہیں لگاتا۔ کہنے لگے میرے مرشد کی ہے۔ کہنے لگے میں نے مرشد کہا نا، میں نے کہا یہ پیر کی بات ہے، چلو سنو پیر کیا باتیں کرتے ہیں، مولویوں کو تو بڑی سنی، قوالیاں بھی بہت سنی، نور جہاں بھی بہت سنی، آئی یہ پیر کی بات تو سنو کہ پیر کیا کہتا ہے۔ کہنے لگے وہ سی ڈی لگائی، آپ کی باتیں تھیں، سنتے سنتے لمبا سفر تھا، کہنے لگے دو ڈھائی گھنٹے کی بات، میرا چینل دو ڈھائی گھنٹے سے پہلے ختم ہی نہیں ہوتا۔ وہ کہنے لگے دو سنتے سنتے، کہنے لگے مجھے ایک احساس ہوا، یہ بندہ جو ہے سادہ سادہ باتیں جو کر رہا، یہ کہاں سے کر رہا، یہ تو ساری باتیں میرے لیے کر رہا۔ مجھے کہنے لگا لگتا ہے کہ یہ ان کا پیر بڑا کوئی پہنچا ہوا ہے، یہ ساری باتیں میرے لیے کر رہا، اس نے میرا دل پڑھ لیا ہے، یہ لگتا ہے کہ ساری باتیں میرے لیے کر رہا. پھر کہنے لگے میں نے اس سے کہا کوئی اور سی ڈی، اس نے کہا جی مارکیٹ میں مل جاتی ہیں، نیٹ پہ مل جاتی ہیں. اس طرح کرتے کرتے میں نے تلاش کیا، پھر میں نے اس کو سننا شروع کر دیا. پھر کہنے لگے ہمارا اس پہ جھگڑا ہو گیا، کنڈکٹر جو ہے اس نے اپنی زندگی بدلنے کا نہ پروگرام بنایا. میں نے کہا نہیں آج کے بعد حرام نہیں ہوگا، جو بلکہ پچھلا کھایا تھا اس کے دینے کا فکر پڑ گیا مجھے، وہ اس کے بقایا جات میں کیسے دوں گا مالکوں کو، ورنہ آخرت میں جواب کیسے دوں گا. کہنے لگے کنڈکٹر نے میری شکایتیں کرنا شروع کر دی، ویسے ناجائز شکایتیں. پھر ہمارا جھگڑا ہو گیا، پھر اچھا خاصا تنازع ہو گیا. پھر کہنے لگے وہاں بھی درس کام آیا، میں نے ان کو درگزر کیا. پھر اللہ نے بیٹھے میں اٹھائے اس کمپنی میں مجھے اور عزت دے دی. اب کچھ وقت عرصے کے بعد، ٹائم لینے کے بعد میں ملا ہوں آپ سے، لیکن ملنے کے بعد ایک جھٹکا تو یہ لگا، میں نے سمجھا 80 سال کا کوئی بابا ہوگا. اور دوسری چیز یہ ہے، مجھ سے کہنے لگا آپ نے کون سا چلا کاٹا تھا، یہ جو باتیں آپ بیٹھ کے بتاتے ہیں آپ کہاں سے یہ لے کے آتے ہیں؟ میں نے کہا یہ مجمع جو میرے سامنے بیٹھا ہوتا ہے نا، ان کے اندر کا درد خلوص اللہ وہ لفظوں کی شکل میں ڈھال کے میرے منہ سے لاتا ہے اور آپ کے کان تک پہنچا رہا ہے. یہ جو بیٹھا ہو مجمع ہے نا، ان کے اندر کا خلوص اور ترب اور طلب اور تڑپ اور بے چینی اور بے کلی اور بے قراری وہ لفظوں کی شکل میں ڈھل کے میری زبان پہ آتی ہے، آپ کے کانوں میں چلی جاتی ہے. یہی میرے چلے ہیں، یہی میری کتابیں ہیں، یہی میرے الفاظ ہیں. یہ کون سی طاقت تھی جس نے اس ڈرائیور کو اس بات پہ مجبور کیا کہ نہیں آج کے بعد زندگی کا سلیقہ یہ نہیں ہے، یہ ہے وہ صرف ایمان اور یقین کی طاقت. اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اگر سکون چاہیے، آپس میں پیار چاہیے، نسلوں کا ربط چاہیے، بہن بھائیوں کا محبت پیار اور سلوک اور زندگی کی راہیں سچی چاہیے، تو اس کا یقین، اس کا واحد حل یقین ہے اور ایمان ہے. اور اس کو نسلوں کو سکھانا ہوگا، اور یہ چیز خود سیکھنی ہوگی، اور یہ چیز سیکھتے سیکھتے ملے گی، اور یہ ایسی مجالس میں ملے گی جہاں آج تسبیح خانے میں آپ آئے بیٹھے ہیں، اور تسبیح خانے کا پیغام پوری دنیا میں آپ بیٹھے سن رہے ہیں. یہ مسلسل چیز سنتے 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 ملے گی، یہ سوچتے سوچتے ملے گی، یہ ان راہوں پہ مسلسل چلتے چلتے ملے گی. یہ نہیں ہے، یہ 2 دن کی کہانی نہیں، ارے موت کے آخری دن تک، موت کے آخری لمحے تک، موت کی آخری سانس تک بھی اگر یقین مل جائے تب بھی کامیاب ہے، تب بھی کامیاب ہے. موت کے آخری لمحے، موت کی آخری سانس اور موت کی آخری گھڑی تک بھی اگر یقین مل جائے تب بھی کامیاب ہے. اللہ سے مانگا بھی کریں اللہ یقین دے دے، اور اس کی کوشش بھی کریں، یقین ملے گا یقین والے ماحول سے، ان تسبیح خانے کی باتوں سے، اس درس کے چند بولوں سے. مجھے بھی چاہیے، میں بھی آپ سے باتیں کر کے اپنے یقین کو بنانے کی فکر کر رہا. عالم کو چاہیے، انسانیت کو چاہیے، یہ اس ماحول سے بیٹھ کے ملے گا، اس ماحول سے بیٹھ کے یہ چیزیں حاصل ہوں گی، اور اس سے زندگی کے دن رات سنوریں گے، اور زندگی کے دن رات ہمارے بگڑے بنیں گے. ہمارے ملک میں امن آئے گا، ہمارے وطن میں امن آئے گا، ہمارے وطن میں سکون آئے گا، ہمارے بادشاہوں کی ٹینشنیں ختم ہوں گی. جو ایک جو ہے اینٹی کریشن کے اوپر، پھر دوسرا ادارہ، پھر اس کے اوپر تیسرا ادارہ، پھر اس کے اوپر چوتھا ادارہ، پھر نیب اور نیب کے اوپر پھر حکمران اور پھر اداروں کے ادارے، یہ ختم ہو جائیں گے. پھر آپس میں پیار ہوگا، پھر سیکیورٹیاں ختم ہو جائیں گی، پھر سڑکوں کے بیریئرز ختم ہو جائیں گے، پھر نفرتوں کی دیواریں ٹوٹ جائیں گی، پھر امن ہوگا. پھر اس وقت ہوگا جب ہمارے اندر ایمان آئے گا، پھر مدینے والا ماحول ہوگا، پھر مدینے والا معاشرہ ہوگا، پھر مدینے والا درگزر ہوگا، پھر مدینے والی رواداری ہوگی، پھر مدینے والا پیار ہوگا. پھر وہ ہوگا کہ آخری لمحے ہیں موت کی کشمکش میں، اور پانی بھر کے لایا زخمیوں کو پلانے کے لیے، اور ابھی زخمیوں کے قریب گیا تھا، آواز آئی پانی، اس نے کہا مجھے چھوڑ دے اس کو پلا دے. اس کے قریب گیا تو آواز آئی پانی. اس نے اگلے نے کہا کہ مجھے چھوڑ کے اس کو پلا دے. جب اس کے پاس گیا تو وہ آخری لمحوں میں تھا, وہ شہید ہو گیا. جب وہاں سے پلٹا تو وہ آخری لمحوں میں تھا, وہ بھی شہید ہو گیا. جب وہاں سے پلٹا تو وہ بھی شہید ہو گیا. یہ تینوں شہید ایک پیغام دے گئے کہ لوگوں اگر قیامت تک انسانیت کا پیغام چاہیے تو وہ مدینے والے کے پاس ہے. قیامت تک امن کا پیغام چاہیے تو مدینے والے کے پاس ہے. قیامت تک رواداری کا پیغام چاہیے تو مدینے والے کے پاس ہے. اور قیامت تک انسانیت کو چین اور سکون کی زندگی کی راہیں اگر سیکھنی اور سکھانی ہے تو وہ صرف یقین مدینے والے کی زندگی میں ہے, مدینے والے کی راہوں میں ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں, اس کے علاوہ کوئی منزل نہیں. میرے دوستو, اللہ والو, اللہ نے مجھے آپ کو یہ زندگی دی, میرے رب نے مجھے آپ کو یہ سلیقہ دیا. یقین کے لیے مانگیں بھی صحیح اور یقین کے لیے محنت بھی کریں. ہماری زندگی کے مسائل کا حل صرف یقین ہے اللہ کی ذات پہ. اور یقین کا کیا نام ہے, دوسرا نام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ یقین کا دوسرا نام یہی کلمہ ہے جو ہمارے ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ, ہمارے وطن کی بنیاد لا الہ الا اللہ, ہمارے جسموں کی بنیاد لا الہ الا اللہ, ہماری روحوں کی بنیاد لا الہ الا اللہ, ہماری سانسوں کی بنیاد لا الہ الا اللہ, ہمارے آخری لمحوں کی بنیاد لا الہ الا اللہ. اور جس وقت مٹی سے اٹھیں گے, سروں پہ مٹی جھاڑتے ہوئے, اس وقت بھی کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہمارے سارے بنیادیں یہی ہیں. آج نوچندی ہے, اس میں اعظم کا ہم نے ذکر کرنا ہے. بس میرا جی چاہتا ہے کہ بات یہاں ختم کروں. یہیں سے بیٹھ کو بیٹھ کے پورے تسبیح خانے کے لیے جو میں نے پیغام دیا ہے, میرا جی چاہتا ہے کہ یہ پیغام میرے اندر, میری نسلوں میں, آپ کے اندر, آپ کی نسلوں میں, انسانیت کے اندر, انسانیت کی نسلوں میں یہ پیغام دلوں میں اتر جائے. اور اللہ دلوں میں اتار دے. آج اعلان نہیں کروں گا, جو ہمیں اعلانات ہیں وہی سارے اعلانات ہی ہمارے ہیں جو ہر ہفتے ہوا کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں اعلانات پہ توجہ فرمائیں گے. تسبیح خانہ آپ کا ہے, اس پہ توجہ فرمائیں گے. اس کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تسبیح خانے کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے, اللہ کبھی کسی کا منگتا نہ بنائے, اللہ اہل لوگوں کو متوجہ فرمائے اور تسبیح خانے کی دائیں بائیں سے سدا وسعت فرمائے اور اس کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرمائے, ہر فتنے سے اس کی حفاظت فرمائے. اب آخری لمحہ ہے. آج ذکر خاص ہمارا یہی ہے, آج ہمارا ذکر خاص یہی اسم اعظم کا سلطان الاذکار ذکر ہے, کلمے کا. پوری دلجمی کے ساتھ, پورے دھیان کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ ہم نے ذکر کرنا ہے. اللہ کا ذکر کس کے دھیان کے ساتھ؟ اللہ کے دھیان کے ساتھ. اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ ہم نے کرنا ہے. لائٹیں ساری بند کر دیں, پورے دھیان سے, پوری توجہ سے لائٹیں بند کر دیں. اللہ کے سامنے سر جھکا کے, دل کی گہرائیوں کے ساتھ, دل کے درد کے ساتھ اور پورے جذبے کے ساتھ اور پورے وجدان کے ساتھ اب بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے. ایسے درد کے ساتھ کہ اللہ کو دیکھ کے ترس آ جائے, اللہ کو دیکھ کے رحم آ جائے. میری بندیاں اس سخت سردی میں دور سے میرے بندے میرا نام لینے آئے ہیں, میرے نام کی خیرات لینے آئے ہیں, میرے نام کی محبت میں جمع ہوئے ہیں. اللہ کو آج ترس آ جائے, اللہ کو رحم آ جائے اور اس ترس پہ اللہ پوری امت کی ہدایت کے لیے ہوائیں عام کر دے, دلوں کو بدل دے, ایمان کا تحفہ دے دے. آج ذکر ایسا بیٹھ کے کریں, پورے درد کے ساتھ, پورے جذبے کے ساتھ. ذکر کے بعد چند لمحوں کا مراقبہ ہوتا ہے اور مراقبے میں یہ تصور ہوتا ہے کہ عرش سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا. اور انفرادی اوقات میں, عام دنوں میں اس مراقبے کو بیٹھ کے مسلسل دل جمی کے ساتھ, چاہے روزانہ 10 منٹ کریں لیکن ضرور کیا کریں, آہستہ آہستہ اس کا وقت بڑھاتے جائیں. اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے, لفظوں اور لہجوں کی غلطیاں معاف کرے اور ہماری اس حاضری کو ہمارے لیے بھی, انسانیت کے لیے خیر و عافیت, برکت اور رحمت کا ذریعہ بنائے.
اب بیٹھ کے ذکر کریں گے، لائٹیں بند کر دیں، سر جھکا لیں، ادھر ادھر توجہ ہٹا لیں، اللہ کی طرف دھیان جما لیں اور پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کا ذکر کے لیے اپنے دل کو، دماغ کو، ہوش کو، حواس کو، احساس کو، اپنے جذبوں کو متوجہ کر لیں کہ اللہ کا نام اب ہماری زبان پہ آنے والا ہے، اور خوش قسمت ہے وہ زبان، خوش قسمت ہے وہ جسم، خوش قسمت ہے وہ جگہ جہاں اللہ کا نام ذکر ہو، جہاں اللہ کا نام لیا جائے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ، 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 إلا الله 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 الله
اللہ 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 محمد الرسول اللہ
یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام کریم آقا سخی مولا لجپالا کا شہنشاہ اللہ ہماری حاضری قبول فرما، کامل ایمان دے دے، کامل اخلاص دے دے، کامل برکت اور عافیت دے دے، کامل حکمت و بصیرت دے دے، اللہ اپنی ذات کے ساتھ کامل یقین دے دے، مولا دل کی دنیا بدل دے، من کی دنیا بدل دے، جذبوں کی دنیا بدل دے، ہمارے دن بدل دے، ہماری راتیں بدل دے، ہماری صبحیں بدل دے، ہماری شامیں بدل دے، غیب کے خزانے سے ہماری ضرورتوں کو پورا فرما، غیب کے خزانے سے ہماری مشکلوں کو حل فرما، ہمارے پریشانیاں دور فرما، تو راضی ہو جا سخی آقا، تو راضی ہو جا میرے مولا، اپنی ناراضگی کو ختم فرما، ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما۔ مولا سب سے پہلی ضرورت تو ہی تو ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ مولا تجھ سے کوئی کیا مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں، میری دنیا آخرت کی ساری خیریں تو ہی تو ہے مولا، میری ساری مرادیں تو ہی تو ہے آقا، تو میری مشکلوں کا حل ہے، تو میری پریشانیوں کا حل ہے، تو میری ساری مجبوریوں کا حل ہے، میں بے بس ہوں تو سخی بے بس نہیں، میں بے سہارا ہوں مولا تو بے سہارا نہیں، میں اپنی فریادیں لے کے کس کے پاس جاؤں، ادھر بھی اندھیرا ہے، اندر بھی میرے من میں اندھیرا ہے، میں تو اندھیروں کی زندگی میں زندگی گزارتے گزارتے کہیں ایسا تو نہیں کہ اندھیر قبر میں چلا جاؤں گا، اے میرا سخی شہنشاہ، اندھیر قبر میں میرا تو کوئی ساتھی نہیں ہوگا سوائے تجھ کے مولا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، بڑے ایک چیز ہے، میں نے تجھے دیکھا نہیں، تجھے مانے بیٹھا ہوں، اللہ تیری نہیں مانی مگر تجھے تو مان لیا، مولا میں نے تیری نہیں مانی، میں تجھے مان تو لیا، تو ہے اور آئندہ بھی تھا اور ہمیشہ ہوگا، اے میرا اللہ میری سب سے بڑی ضرورت تو ہے، تو اپنا یقین دل میں دے دے، میرے دل کو اپنی معرفت کے لیے قبول فرما لے، میری نسلوں کے لیے بھی، میرے ساتھیوں کے لیے بھی، ساری انسانیت کے لیے بھی، معرفت کو دلوں میں قبول کر لے، معرفت کو دلوں میں قبول کر لے، اپنی محبت کو قبول فرما لے، اپنی معرفت اور محبت کو ہمارے دلوں میں اتار دے، ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، ہماری مشکلوں کو حل فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ذلت و رسوائی کے سارے دروازے بند کر دے، عزت و عافیت کی ساری راہیں کھول دے، من کی دنیا بدل دے، دل کی دنیا بدل دے، جذبوں کی دنیا بدل دے، ہماری ہر راہوں کو سچی راہوں میں بدل دے، سچے راستوں میں بدل دے، تو غیب سے ہماری ہر مشکل حل فرما، اور غیب سے ہماری ساری مجبوریاں دور فرما، اور غیب سے ہماری ساری پریشانیاں ختم فرما، اللہ جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما، صدا بن مانگے عطا فرما، صدا بن مانگے عطا فرما، دے دے مولا، بے گھروں کو گھر دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، بے آسروں کو آسرا دے دے، ہمیں ذلت و رسوائی سے نکال دے، عزت و آبرو کی راہیں دے دے، عزت و آبرو کے راستے دے دے، اللہ ہماری کچہریوں کی حفاظت فرما، ہماری چھاونیوں کی حفاظت فرما، بادشاہوں کی ایوانوں کی حفاظت فرما، وزیروں کی، فقیروں کی، مشیروں کی، امیروں کی، غریبوں کی، اللہ ان کی عزتوں کی بھی حفاظت فرما، ان کی جانوں کی بھی حفاظت فرما، ان کے مالوں کی بھی حفاظت فرما، اور ان کے ایمان اور آبرو کی بھی حفاظت فرما، اے سخی آقا میرے وطن کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اور ایٹمی نظام کی حفاظت فرما، اے میرا سخی میرے وطن کی صنعتوں اور تجاروں اور کھیتوں کی اور انسانوں اور عورتوں اور بیٹیوں کی حفاظت فرما، اللہ دنیا آخرت کی ساری خیروں کو متوجہ فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا چاہا، اللہ میں پردیسی ہوں، مجھ پردیسی کی دعائیں تو قبول ہی کر لے، اللہ پردیسی کی دعائیں بہت قبول کرتا ہے، اور پردیسی ہی میری دعاؤں پہ بہت آمین کہنے والے ہیں، اے پردیسی کی دعاؤں کو قبول کرنے والے اللہ، پردیسی ہی دعائیں آمین کہنے والے ہیں، پوری دنیا میں بیٹھے مولا تو دنیا بھی دے دے، آخرت بھی دے دے، خیریں بھی دے دے، برکتیں بھی دے دے، کبھی منگتا نہ بنا، صدا دینے والا بنا، ذلت و رسوائی کے سارے راستوں سے نکال دے، عزت و آبرو کی ساری زندگیاں عطا فرما دے، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا چاہا لکھا ان کی ساری ضرورتیں پوری فرما، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.